نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جو حضرات اس درس میں شرکت کرتے رہے انہیں یاد ہوگا کہ سورہ طور ہم نے ختم کر لی تھی، آج سورۃ النجم سے ہمیں آغاز کرنا ہے۔ سورۃ النجم کی جو ابتدائی آیات ہیں وہ مشکلات القرآن میں سے ہیں، قرآن حکیم کے مشکل ترین مقامات میں سے، البتہ اس کی تسہیل ہو جاتی ہے اس کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے ان آیات کا سورہ تکویر کی آیات سے۔ اس لیے ہمارا آج کا درس ذرا اس اعتبار سے اپنی منفرد ایک نوعیت کا ہوگا کہ دو مقامات سے ہم آج مطالعہ کریں گے اور ایک دوسرے کے حوالے سے ہم جو مشکلات ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لہذا میں پہلے تلاوت کر رہا ہوں سورہ نجم کی ابتدائی 18 آیات کی اور پھر سورہ تکویر کی آخری 15 آیات۔ آپ حضرات بھی پہلے سے نشان لگا لیں تاکہ پھر آپ کو دقت نہ ہو۔ یہ آخری پارے کی صورت ہے سورہ تکویر، 81 نمبر، 81 اور یہ سورۃ النجم جو ہے یہ 27 پارے میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرہ فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى وقال تبارك وتعالى في آخر سورة التكوير فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، امين يا رب العالمين۔ جیسا کہ میں نے تمہید میں عرض کیا ہے، سورۃ النجم کی ابتدائی آیات مشکلات القرآن میں سے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تفسیر اور تعبیر میں کافی اختلاف واقع ہوا ہے۔ میں چونکہ اکثر کسی درس کے سلسلے کے آغاز پر پورے قرآن حکیم کی صورتوں کے مابین جو ربط ہے اور جس طور سے وہ آپس میں متعلق ہیں اس کا ذکر کیا کرتا ہوں، لہذا آج بھی میں سوچ رہا تھا، لیکن میں جان بوجھ کر اسے آج چھوڑ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ جو خاص حصہ ہے جو آج ہمیں پڑھنا ہے، اس میں جو اصل مسائل ہیں وہی خاصا وقت لیں گے، لہذا اس تمہیدی مضمون کو پھر میں کسی اور وقت کے لیے چھوڑ رہا ہوں۔ صرف دو باتیں نوٹ کیجئے، ایک تو یہ کہ سابقہ سورہ مبارکہ سورۃ الطور، اس کے اور اس سورۃ النجم کے مابین ایک لفظی ربط قائم ہوا ہے کہ وہ سورت ختم ہوئی ہے النجوم کے لفظ پر، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ اور وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى، اس سے اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہو رہا ہے، گویا کہ یہ باہم انٹر لاک ہو جاتی ہیں اس لفظ کے حوالے سے۔ یہ ایک ظاہری سی بات ہے، لیکن یہ کہ یہ جس کو صنعت لفظی کہا جاتا ہے ادب کی زبان میں، اس کے اندر بھی ایک حسن ہے اور اس کی طرف صرف توجہ دلا دینا اس وقت مطلوب تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ جو مکی صورتوں کا سلسلہ ہے جو سورہ قاف سے شروع ہوا ہے اور سورہ واقعہ تک، اس میں 7 صورتیں آئیں گی، پھر 10 صورتیں مدنی ہیں سورہ حدید سے سورہ تحریم تک، پھر سورہ ملک سے جو 29 پارے کی پہلی صورت ہے تقریباً قرآن مجید کے اختتام تک مکیات کا سلسلہ چلا گیا ہے۔ تو یہ جو دو گروپ بنے مکی صورتوں کے، ان کا مرکزی مضمون ہے انذار، اہم ترین مضمون ہے انذار، خبردار کرنا آخرت کے بارے میں، بعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو ہم جب جمع کر لیتے ہیں تو یہ ایمان بالآخرہ شمار ہوتا ہے۔ 3 ایمانیات ہیں بنیادی، ایمان باللہ یا توحید، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرہ یا معاد۔ تو ان دو صورتوں میں، ان دو گروپوں میں جو مکی صورتیں ہیں ان کا اہم ترین مضمون جو ہے وہ انذار ہے، اور جو 3 صورتیں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ قاف اور سورہ زاریات اور سورۃ الطور، اس میں تو وہ مضمون بہت ہی نمایاں ہے۔ اب جو جوڑا آ رہا ہے سورۃ النجم اور سورۃ القمر، اس میں تھوڑا سا آپ کو ڈیویشن نظر آئے گی، اس سے ذرا سا فرق نظر آئے گا کہ اس میں رسالت کا مضمون بھی کسی قدر نمایاں ہو کر سامنے آ رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اور رسالت کو یوں سمجھیے کہ ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات میں، اپنی شخصیت میں اللہ کے نبی اور رسول، اور دوسرے یہ کلام، یہ اللہ کا کلام جو آپ پر نازل ہوا۔ یوں سمجھیے کہ ایمان بالملائکہ سے شروع ہو جاتا ہے اگر آپ تفصیل لیں ایمان بالرسالت کی، کہ جبرائیل جو اس وحی کے لانے والے ہیں وہ فرشتے ہیں، تو ایمان بالملائکہ سے بات شروع ہوگی، ایمان بالملائکہ، ایمان بالوحی، ایمان بالکتب، ایمان بالانبیاء، ایمان بالرسل، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر اور قرآن حکیم کے محفوظ ہونے پر ایمان۔ ان اجزاء کو جمع کریں گے تو وہ ہمارے لیے ایمان بالرسالت بنے گا۔ تو انذار کے ضمن میں دو چیزیں بہت اس سے قریبی تعلق رکھنے والی ہیں، ایک انذار کس چیز سے ہو رہا ہے، وہ قرآن حکیم ہے۔ یہ بارہا میں نے بات واضح کی ہے کہ قرآن مجید ہی ذریعہ ہے انذار کا۔ سورہ انعام میں فرمایا اوحی الیہ ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، مجھ پر یہ قرآن وحی کیا گیا ہے تاکہ میں تمہیں خبردار کر دوں اس کے ذریعے سے، اور جس تک بھی یہ قرآن پہنچ جائے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انذار کس چیز کے ذریعے ہے، وہ یہ قرآن ہے۔ دوسرے یہ کہ انذار فرمانے والے کون ہیں، وہ اللہ کے رسول ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں چیزوں کا تعلق انذار کے ساتھ بہت گہرا ہے، یعنی پہلی 3 صورتوں میں زیادہ جو مضمون تھا وہ انذار کس چیز کا ہے، بعث بعد الموت، حشر و نشر، جزا و سزا، جنت و دوزخ، اس کا انذار کرنا مقصود ہے۔ انذار کرنے والے کون ہیں، منذر اور نذیر کون ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انذار کس شے کے ذریعے سے فرما رہے ہیں، وہ کوئی ان کی اپنی منطق نہیں ہے، وہ کوئی ان کا اپنا فلسفہ نہیں ہے، وہ کوئی ان کے اپنے من گھڑت خیالات نہیں ہیں، وہ کوئی ان کی اپنی حکمت نہیں ہے، اپنی ذاتی دانائی نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی وحی ہے، اللہ کا کلام ہے جو ان پر نازل ہوا ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کا در حقیقت بہت ہی اہمیت کے ساتھ ذکر ہو رہا ہے ان آیات میں۔ اس لیے اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے سن 5 نبوی کے آس پاس۔ سن 5 نبوی کا ایک بہت مشہور واقعہ ہے جو سیرت میں ملتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع میں، قریش کے مجمع میں، اور غالباً پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ پوری سورت آپ نے پڑھ کر سنائی، اور لوگ جو عام طور پر ہوٹنگ کرنا شروع کر دیتے تھے، شور مچاتے تھے، غل کرتے تھے، بیچ میں ٹوکتے تھے، کسی کو اس کی جرت نہ ہوئی۔ اس کلام کی تاثیر، عربوں میں یہ ذوق تو تھا، وہ حسن کلام کو اپریشیٹ کرتے تھے، ادب کا، فصاحت کا، بلاغت کا، یہ ان کا ایک ذوق تھا۔ لہذا ان آیات کے اس جو بھی اس کے اندر سحر کے آثار تھے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان من الشعر لحکمتا وان من البیان لسحرا، بہت سے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو سراپا دانائی اور حکمت، اور بہت سی تقریریں اور بہت سے بیان اور بہت سے خطبے جادو کا اثر رکھنے والے ہیں۔ تو اس وقت ان پر کچھ ایسی ہیبت کاری ہوئی اس کلام کی کہ ان میں سے کسی کو جرت نہ ہوئی کہ حضور کو ٹوکتے یا بیچ میں کوئی دخل اندازی کرتے یا کوئی ہوٹنگ کرتے، بلکہ حضور نے پورے اطمینان کے ساتھ پوری سورت پڑھی۔ اور آخری آیت جو ہے اس کی، وہ آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ آیت سجدہ ہے، اس میں حکم ہے سجدہ کرو۔ اور اس وقت وہ جو ایک کیفیت تھی ان کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب وہ آیت پڑھی تو سجدہ کیا، اور پورے مجمع نے بھی سجدہ کیا۔ یہ واقعہ ایک مشہور واقعہ کی حیثیت سے سیرت کی کتابوں میں آیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ لوگوں نے ایک دوسرے کو ملامت کرنے شروع کی، یہ کیا ہوا، اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم ہار مان گئے محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر انہوں نے ایک بات گھڑ لی کہ اصل میں ہم نے تو یہ سنا تھا کہ بیچ میں محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بھی کہے تھے، آگے آئے گا وہ اگلے درس میں، افرائتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا تھا کہ محمد نے یہ الفاظ بھی کہے تھے، تلک الغرانیق العلا وان شفاعتهن لترتجى، یہ اللہ کی بڑی برگزیدہ اور بلند مرتبہ دیویاں ہیں، اور ان کی شفاعت کی لازماً امید کی جانی چاہیے اور امید ہے، تو ہم نے اس وجہ سے سجدہ کیا۔ اب اس سے یہ افواہ اڑ گئی کہ غالباً کوئی معاہدہ ہو گیا ہے، مصالحت ہو گئی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریش مکہ کے مابین، کہ ان کا جو دباؤ تھا کہ اس میں کچھ ترمیم کیجئے، یہ قرآن بہت ریجڈ ہے، ان کمپرومائزنگ ہے، ہم آپ کے رب کو مان لیتے ہیں، آپ کو بھی اس کا رسول مان لیتے، کچھ تو آپ ہمارے بھی ان دیویوں اور دیوتاؤں کے لیے کوئی کلمہ خیر کہہ دیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے جو معبود تھے انہیں یکسر اور بالکل لیا ہم انہیں ترک کر دیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ رہے۔ تو کچھ ایسی فضا بنی کہ شاید کوئی مصالحت ہو گئی، یہاں تک کہ ہجرت حبشہ ہو چکی تھی، یہ خبر وہاں تک جا پہنچی، اور وہاں سے کچھ لوگ اس خبر سے یہ امید لیے ہوئے مکے میں آ گئے کہ اب مکے کے حالات بدل گئے، یہاں آ کر دیکھا تو حالات وہی تھے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر دوسری مرتبہ ہجرت ہوئی ہے حبشہ کی، حبشہ کی ہجرتیں دو ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ سن 5 میں ہوا، یہ صرف ان کی ایک من گھڑت بات تھی، اگرچہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے اس کی تعویل یہ کی ہے کہ شاید انہوں نے جھوٹ نہ بولا ہو بلکہ شیطان نے حضور کی آواز میں آواز ملا کر یہ الفاظ کہہ دیے ہوں اور وہ ان لوگوں نے سن لیے ہوں۔ لیکن یہ کہ جو سلسلہ مضمون اس کے بعد آتا ہے، وہ جو ہم اگلے درس میں دیکھیں گے، کہ وہاں تو افرائتم اللات والعزى ومناة الثالثة الاخرى الکم الذکر وله الانثى تلک اذن قسمۃ ضیزٰ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوی الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ اس قدر زوردار نفی ہے اور تاکیدی ان کے ان تصورات کی تردید کی گئی ہے کہ کوئی جوڑ ہی نہیں ملتا کہ وہ دو بھی انہوں نے جملے سنے ہو، اگر وہ سنے ہوتے تو اس کلام کا سحر تو ختم ہو جاتا، کیونکہ پھر یہ غیر مربوط کلام ہو جاتا ہے، اس میں منطقی ربط نہ رہتا. کلام کی تاثیر جو تھی جس نے انہیں مربوط کر دیا، وہ خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ یہ انمل بے جوڑ قسم کی بات درمیان میں نہیں آ سکتی، بلکہ یہ در حقیقت ان کا آفٹر تھاٹ جسے آپ کہتے ہیں، کہ جب ایک اس طرح کا واقعہ ہو گیا تو لوگوں کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے، کچھ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے یہ ایک من گھڑت بات جو ہے وہ ایجاد کر لی. بہرحال اس وقت اس واقعے کے ذکر سے صرف اس بات کی وضاحت تھی کہ سن 5 کا یہ واقعہ ہے، تو سن 5 نبوی اس سورہ مبارکہ کا زمانہ نزول ہے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عوامی دعوت ہے یا عمومی دعوت ہے، اسے آغاز ہوئے ابھی 2 ہی برس ہوئے تھے. اس لیے کہ یہ ہمیں معلوم ہے کہ 3 برس تقریباً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ جو ہے وہ اس انداز میں ہوئی ہے جسے ہم پرسن ٹو پرسن کہتے ہیں، انفرادی سطح پر، ایک شخص سے دوسرے تک، دوسرے سے تیسرے تک، جسے برملا یا علن اعلان دعوت کہتے ہیں، جس کا کہ حکم آیا سورہ حجر میں فاصدع بما تؤمر. یہ سن 3 کی آیت ہے جہاں تک اندازہ کیا جا سکا ہے. تو سن 3 کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا دعوت کا آغاز کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو فزیکل پرسیکیوشن ہے، تشدد، وہ شروع ہوا ہے سن 4 میں اور وہ ایک دم اپنے کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے. اور سن 4 نبوی میں، یہ سب سن جو سن میں اس وقت جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، یہ ہجری نہیں ہے، یہ نبوی ہے. ہجری سن تو ابھی شروع ہوگا 8 سال بعد ہجرت کے وقت. یہ آغاز وحی سے ہم جب گننا شروع کرتے ہیں تو سن 1 نبوی، سن 2 نبوی، سن 13 نبوی میں پھر ہجرت واقع ہوئی ہے، تو وہ سن 1 ہجری ہوگا. تو یہ سن نبوی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. تو سن 4 میں پھر وہ کلائمیکس کو پہنچ گیا ہے، وہ پرسیکیوشن کا اور تشدد کا معاملہ، اور پھر ہجرت حبشہ ہوئی ہے اور سن 5 کا یہ واقعہ ہے. اس وقت جو لوگ سب سے زیادہ بات کہہ رہے تھے حضور کی مخالفت میں، وہ یہ، ایک تو یہ کہ شاید کوئی جن کا آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، ان کے اوپر کوئی جن آ گیا ہے، کوئی جادو کا اثر ہو گیا ہے، مسحور ہو گئے ہیں، یا انہیں کوئی خلل دماغی کا عارضہ ہو گیا ہے، یا کوئی جو کچھ یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو مجھ پر نازل ہو رہا ہے، وحی ہے، یہ اصل میں کچھ جنات سے جیسے کاہن لوگ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں اور کچھ جھوٹی سچے خبریں وہ دیتے رہتے ہیں، کچھ اسی طرح کا معاملہ ان کا بھی ہے. تو اس طریقے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے کہ در حقیقت انہی خیالات کی نفی کی جا رہی ہے. حضور کی شخصیت کا اس بات، اور نمبر 2 اس قرآن مجید کے کلام الہی ہونے کا اس بات، یہ ہے اصل جو میں نے عرض کیا تھا کہ انذار میں انذار کرنے والا کون ہے اور کس شے کے ذریعے سے انذار کر رہا ہے. یہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کا تعلق بہت گہرا ہے انذار کے ساتھ، اور وہی 2 چیزیں ہیں کہ جو ان آیات میں بھی اور سورہ تکویر کی ان آیات میں بھی کہ جو میں نے پڑھی ہیں زیر بحث لائی گئی ہیں. ایک نقطہ اور تمہیداً آپ ذہن میں تازہ کر لیجئے، جو لوگ منتخب نصاب کے جو میرے دروس سے ان میں شریک رہے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوگا، بات یاد آ جائے گی، کہ سورہ حج کے آخری رکوع کے ضمن میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، کیونکہ وہاں آیت آئی ہے اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. سلسلہ رسالت جو ہے یہ 2 کڑیوں پر مشتمل ہے. پہلی کڑی اس کی ہے رسول ملک، اور دوسری کڑی ہے رسول بشر. سلسلہ رسالت کی غرض و غایت کیا ہے؟ اللہ کی بات پہنچ جائے انسانوں تک، لیکن انسان ظاہر بات ہے کہ عام لوگ، وہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں کہا ہے کہ شوخ و گستاخ یہ پستی کے مکین کیسے ہیں، انسان اتنا نیچے ہے کہ اللہ تعالی کے براہ راست کلام کا تحمل ہر شخص نہیں کر سکتا. سورہ شورا میں ہم وہ آیت پڑھ آئے ہیں ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. کسی انسان کے یہ بس میں نہیں ہے، کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، وہ تحمل نہیں کر سکتا کہ اللہ اس سے کلام کرے. یہ بھی فرمایا کہ اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان سے کلام کرے. یہ بہت لطیف بات ہے، اللہ کے لیے تو ہر شے ممکن ہے، لیکن کسی انسان کے لیے یہ قابل تحمل نہیں ہے، اس کی برداشت سے باہر ہے یہ بات، اس کے ظرف سے ماورا ہے یہ شے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے الا وحیاً، مگر تین صورتوں میں وہ کلام ہوتا، یا وحی کے ذریعے سے، یہ ہے براہ راست وحی بغیر واسطے ملک، الا وحیاً او من وراء حجاب، یا پردے کے اوٹ سے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام ہوا ہے، وہ کوہ طور پر جو مخاطبہ ہوا جس سے وہ مشرف ہوئے، او یرسل رسولا، یہ تیسری شکل ہے، یا وہ بھیجتا ہے اپنا کوئی پیغامبر، فیوحی باذنہ ما یشاء، پھر وہ وحی کرتا ہے اللہ کے حکم سے جو وہ چاہتا ہے. تو دو وحییں ہو گئی، ایک وحی ہے براہ راست، اس میں لنک درمیان میں فرشتے کا نہیں ہے، اور ایک وحی ہے بواسطہ ملک، فرشتے کے ذریعے سے، فرشتے کے واسطے سے. اب یہ وحی ہے اصل میں، میں نے اس وقت تفصیل سے عرض کیا ہے کہ یہاں تو کلام کی تین قسمیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے خاص طور پر جو آخری وحی ہے، گمان غالب یہ ہے کہ قرآن مجید اسی پر مشتمل ہے. اس لیے کہ جب فرشتہ براہ راست آ کے ہم کلام ہوا ہے انسانی صورت میں، وہ ہمارے پاس حدیث جبرائیل کی شکل میں انتہائی مستند حدیث موجود ہے، اسے قرآن میں شامل نہیں کیا گیا. یہ فرشتہ اپنی ملک کی صورت میں رہتے ہوئے جب وحی کرتا ہے تو وہ وحی جو ہے وہ وحی قرآن ہے. انسانی شکل میں آ کر جب اس نے وحی کی، ظاہر بات ہے کہ وہ مکالمہ حدیث کے اندر موجود ہے اور مستند حدیث ہے، متفق علیہ روایت ہے، لیکن وہ قرآن مجید میں شامل نہیں ہے. اسی طریقے سے القاء یا الہام، براہ راست اللہ کی طرف سے کوئی چیز کسی کے دل میں ڈال دی جائے، یہ حضور کے ساتھ بھی ہوا ہے اور یہ اس کا سلسلہ اب بھی بند نہیں ہوا ہے. یہ اولیاء اللہ کو کشف، جسے ہم کہتے ہیں الہام کہتے ہیں، چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ کہ اس میں بھی فرشتے کی، چونکہ درمیان میں وہ واسطہ اس کا نہیں ہے، اس میں وہ حفاظت کا اہتمام، وہ جو آج آپ دیکھیں گے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی شان میں جو الفاظ یہاں مدح کے بیان ہوئے ہیں، تو جب فرشتہ وحی کو لے کر آتا ہے تو اس کی حفاظت گارنٹیڈ ہوتی ہے، اس کے لیے پورا اہتمام کر لیا جاتا ہے کہ کہیں کوئی کسی قسم کی تدسیس، اس میں کسی قسم کا کی آمیزش جو ہے وہ جنات کی طرف سے، شیاطین جن کی طرف سے نہ ہو جائے. اب یہ جو سلسلہ ہے رسول ملک اور رسول بشر، یہ ہے بالعموم وحی قرآنی، میرے نزدیک تو بالکلیہ ہے. باقی یہ کہ یہ مسائل بڑے لطیف ہیں اور غامض ہیں، ان میں اختلاف کی گنجائش ہے، اپنی رائے سے فرض کر رہا ہوں، واللہ عالم. کہ وحی قرآنی کلیتاً میری رائے یہ ہے کہ وہ تیسری نوع کی وحی پر مشتمل ہے، او یو او یرسل رسولاً فیوحی باذنہ ما یشاء. اسی کو سورہ حج میں فرمایا، اللہ یستفی من الملائکۃ رسلاً ومن الناس. اب ظاہر بات ہے کہ اللہ کا وہ کلام پہلے اللہ سے اس کو حاصل کیا فرشتے نے، یہ پہلا پیغامبر ہے، یہ پہلا ایلچی ہے، سلسلہ رسالت کی پہلی کڑی ہے. چونکہ یہ نوری مخلوق ہے لہذا اللہ سے اس کا ایک قرب ہے، لیکن چونکہ ہے بہرحال مخلوق لہذا انسانوں سے بھی اس کا ایک ربط ہے، یہ درمیان کا لنک جو ہے، اس اعتبار سے ہماری بات سمجھ میں آ سکتی ہے. اب وہ رسول ملک اس پیغام کو لے کر آیا رسول بشر تک، محمد تک صلی اللہ علیہ وسلم، اور اب محمد الرسول اللہ نے اسے پہنچایا ابنائے نو کو، انسانوں کو. تو یہ جو دو لنکس ہیں درمیان میں، اب اس کو میں نے پہلے اس مقام پر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا کرتا ہوں کہ حدیث میں جو چیزیں زیر بحث آتی ہیں اس میں ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہے کہ راویوں کی ملاقات بھی ثابت ہے کہ نہیں، رویت ثابت ہے کہ نہیں. ایک تابعی ہے، ایک صحابی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے سنا، لیکن یہ کہ اب تحقیق کریں گے محدثین اس تابعی کا، کب اس کی ولادت کا سن کیا ہے، صحابی کے انتقال کا سن کون سا ہے، صحابی کی زندگی میں اور ان کی زندگی میں کوئی ایسا درمیان میں حصہ آتا ہے، یہ بالکل بچے ہوں تب بھی وہ بات جو ہے قابل قبول نہیں رہے گی، یہ بالغ بھی ہوں، ہوش اور شعور کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، تب معلوم ہوا کہ ہاں رویت جو ہے اس کا امکان بھی ہے اور رویت ثابت ہے. اس لیے کہ اگر یہ کڑیاں آپس میں اس طور سے جڑی ہوئی نہ ہو تو وہ جو روایت ہے وہ ضعیف ہو جائے گی، اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکے گا. اسی بنیاد پر تو محدثین جو ہے ہمارے ہاں صوفیاء کے ہاں جو یہ عام خیال پھیلا ہوا ہے کہ سارا تصوف جو ہے وہ حضرت علی سے حضرت حسن بصری، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن بصری کو منتقل ہوا ہے، تو محدثین کا سب سے بڑا اعتراض یہی ہے کہ حضرت حسن بصری کی رویت ہی ثابت نہیں ہے حضرت علی سے ان کی ملاقات اور ان کا آپس میں ملنا، تو کیسے اس پورے سلسلے کو ہم تسلیم کر لیں گے؟ یہ تو بالکل ایسی بات ہے، پادر ہوا جس کو کہتے ہیں، جس کے زمین کے اوپر پاؤں ہے ہی نہیں اس بات کے۔ تو یہ چیز جو ہے رویت کا معاملہ، جو راویوں کا آپس کی ملاقات ہے، یہ انتہائی اہم ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ جیسے حدیث نبوی حضور کا کلام ہے، حضور کا فرمان ہے، صحابی نے سنا، صحابی سے تابعی نے سنا، یہ لنکس ہیں۔ اسی طریقے سے ذرا اوپر جائیے، اللہ کا کلام ہے، اللہ سے جبرائیل کو ملا، جبرائیل سے محمد کو پہنچا، تو یہ بھی ایک حدیث ہے۔ اس معنی میں وہ حدیث نبوی ہے، یہ حدیث اللہ ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں لفظ حدیث کا اطلاق ہوا ہے خود قرآن پر، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اور یہ کہ یہ جو احسن الحدیث ہے، اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین حدیث جو نازل فرمائی، تو لفظی اشتراک ہے کہ یہ حدیث اللہ ہے اور وہ حدیث نبوی ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں مقامات پر جو اصل زور ہے وہ ہے رویت کا، کہ حضور نے جبرائیل کو دیکھا ہے۔ اس میں بھی جو بات ہے وہ سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو اصل ملک کی شکل میں صرف دو مرتبہ دیکھا ہے۔ دیکھیں، ایک رویت بصری ہے، ایک رویت قلبی ہے۔ دل کی آنکھ سے دیکھنا وہ ہم نہیں جانتے، وہ تو ایک معاملہ باطنی ہے۔ رسول نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا، اور دیکھا بھی جبرائیل کو انسانی صورت میں نہیں، ان کی اصل ملک کی شکل میں۔ یہ دونوں شکلیں جو ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، عالم بشریت، عالم ملکیت۔ یہ عالم جو ہے بحثیت مجموعی، یہ نیچے ہے، وہ عالم جو ہے اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روحانی رویت کے لیے تو اوپر اٹھنا پڑے گا، عالم ملکوت تک پہنچنا ہوگا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی ملکی شکل میں دیکھنے کے لیے۔ اور اگر یہ تکلیف یا یہ سختی حضور پر نہ آنی ہو تو حضرت جبرائیل کو نیچے اترنا پڑے گا، بشری عالم میں آنا پڑے گا، انسانی صورت اختیار کرنی پڑے گی۔ اور بہت مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ حدیث جبرائیل کے بارے میں تو ایک روایت ایسی بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس موقع پر حضور نے بلکہ پہچانا بھی نہیں کہ یہ جبرائیل تھے، آپ نے سمجھا عام سائل ہے، عام انسان ہے، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ جبرائیل تھے۔ ہوا جبریل ہو پتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تو جبرائیل تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ لیکن یہ کہ ملک اگر آ گیا انسانی شکل میں تو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، کوئی مشقت نہیں، کوئی دقت نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اس میں بھی کوئی دقت نہیں۔ لیکن اگر ملک ملک رہے اور حضور کو اپنی بشریت سے بالا تر ہو کر اپنی روحانی قوت کو بروئے کار لے کر اسے دیکھنا ہو تو بھی ایک معاملہ جو ہے یہ نسبتاً جو ہے آسان ہو جائے گا۔ لیکن بشر بشر رہے اور اپنی ان آنکھوں سے فرشتے کو دیکھے اس کی ملک کی صورت میں، یہ آسان کام نہیں۔ یہ رویت صرف دو مرتبہ ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو ان کی اصل ملک کی شکل میں دو مرتبہ دیکھا ہے۔ ایک مرتبہ افق مبین پر، افق اعلیٰ بھی اسے کہا گیا، افق مبین بھی کہا گیا، اور ایک مرتبہ معراج میں عند سدرۃ المنتہا۔ تو ان آیات میں آپ دیکھیں گے سارا زور جو ہے وہ رویت پر ہے، کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ قلندر ہرچ گوید دیدہ گوید، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اٹکل پچو سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ان کی رویت ہے، انہوں نے دیکھا ہے۔ تو کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس چیز پر کہ جو ان کی دیکھی ہوئی ہے؟ یہ ان کے لیے کوئی خبر نہیں ہے۔ عربی کا ایک مقولہ ہے، لیس الخبر کالمعائنہ، کسی نے بات آپ کو بتا دی آپ کے لیے خبر ہے، اور ایک یہ کہ آپ نے اسے خود دیکھا ہو تو آپ بچشم سر اس کا مشاہدہ کر رہے ہو، زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ معاملہ خبر کا نہیں ہے بلکہ رویت کا ہے۔ البتہ یہ کہ اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر دو مرتبہ تو حضور نے حضرت جبرائیل کو دیکھا ہے ان کی ملکی شکل میں، تو باقی مواقع پر جب حضرت جبرائیل وحی لائے ہیں تو کیسے پہچانا حضور نے کہ یہ جبرائیل ہی ہے، یہ پیغام جو آ رہا ہے بغیر دیکھے ہوئے پہچانا؟ اس لیے کہ میں یہ سورہ شورا کے درس میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، ایک حدیث میں حضور نے اقسام وحی بیان کی، آپ نے فرمایا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک خیال میرے دل میں آ جاتا ہے، اس میں مجھ پر کوئی مشقت نہیں ہوتی، ایک خیال آ گیا اور وہ خیال ہی نہیں وہ الفاظ کے ساتھ آتا ہے. اس کو نفس فی الرو کہا ہے، دل میں کسی چیز کا ڈال دیا جانا. میرے نزدیک جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں یہ وحی ہے اللہ کی براہ راست بغیر فرشتے کی وساطت ہے. ایک آپ نے فرمایا کہ سلسلۃ الجرس، ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ گھنٹی کسی آواز میں سنتا ہوں اور وہ گھنٹی کی آواز جب میں سنتا ہوں تو یہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا ہے. احادیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اونٹ پر سوار ہوتے تھے تو اتنا بوجھ ہوتا تھا کہ اونٹ کی کمر دوہری ہو جاتی تھی. بعض اوقات ایسا ہوتا تھا بے تکلفی میں کہ حضور کسی صحابی کی ران کے اوپر سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. یہ آپ کو بہت سی واقعات ملیں گے. غار ثور میں بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسی طریقے سے گود میں حضور کا سر تھا، وہ آرام فرما رہے تھے، حضرت ابوبکر جاگ رہے تھے اور حفاظت فرما رہے تھے. اور اسی وقت میں واقعہ بھی ہوا ہے کہ باقی سارے سوراخ بند کر دیے تھے، اب کپڑا نہیں تھا تو ایک سوراخ میں اپنا انگوٹھا دیا ہوا تھا، یہ ایڑی بھی ہوئی تھی جس پر کہ کسی موزی جانور نے کاٹا ہے. تو یہ مختلف واقعات آتے ہیں. اور بعض مواقع پہ ایسے ہوا ہے کہ اگر اس کیفیت میں وحی نازل ہوئی ہے تو جس صحابی کی ران پر حضور کا سر مبارک ہوتا تھا وہ اتنی بوجھ محسوس کرتی تھی کہ جیسے پھٹ جائے گی اور ٹوٹ جائے گی ہڈی ران، اور حضور پر پسینہ آ جاتا تھا اور سخت مشقت. یہ کیفیات جو ہیں یہ سلسلۃ الجرس کی ہے. اس میں وہ ملک جو ہے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام وحی لا رہے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے، کوئی فرشتہ نظر نہیں آ رہا. اب اس میں جو توجیہ میرے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی شخصیت سے مانوس ہو چکے ہوں، کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی ہو، تو آپ اس کے آواز، اس کے انداز، اس کے طور اتوار سے پورے طور پر مانوس ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ نظر نہ بھی آ رہا ہو تب بھی آپ پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں شخص ہے، یہ فلاں ہے، اس کا یہ انداز ہے. اس اعتبار سے وہ عقلی توجیہ بھی ہے. ویسے اصل توجیہ تو یہی ہے کہ اس کا یقین جو قلب نبی کے اندر ہوتا ہے کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ حق ہے. وہ جو آپ کے ہاں محاورہ ہے کہ آنکھ امی بی نیم ببیداریس یارب یاب خواب، بسا اوقات ہمارے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بالکل غیر متوقع سی بات اگر سامنے آ جاتی ہے تو آدمی سوچتا ہے کہ یہ میں جاگ رہا ہوں کہ سو رہا ہوں، خواب دیکھ رہا ہوں یا حالت بیداری میں دیکھ رہا ہوں. لیکن نبی کو کبھی یہ اشتباہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں چنا ہوتا ہے اس میں جو خصوصی فیکلٹیز اور جو خصوصی صلاحیتیں ودیت کی گئی ہوتی ہیں اس کی بنا پر انہیں کبھی اشتباہ نہیں ہوتا. لیکن یہ کہ اگر عقلی توجیہ ہو تو وہ بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ اگر دو مرتبہ کی ملاقات جو ہے رویت بصری کے ساتھ ثابت ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ بقیہ میں پھر وہ پہچان اور مانوس ہو جانے کا معاملہ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے. یہ ہے اصل مضمون. اور ایک میں نے بات بارہا کہی اپنے درس میں کہ قرآن مجید میں اہم مضامین دو جگہ ضرور آتے ہیں اور عام طور پر ان میں ترتیب الٹی ہوئی ہوتی ہے. پہلی بات دوسری جگہ پر جو ہے وہ بعد میں آئے گی اور دوسری بات جو ہے وہ وہاں پہلے آ جائے گی، یہ ترتیب بھی ہوتی ہے. اور ایک دوسرے کے پھر اگر کوئی خلا اس میں ہے تو ان کی تکمیل ہوتی ہے، ایک دوسرے کی وضاحت ہوتی ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. تو یہ چیزیں جو میں بارہا آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں اس کی بھی ایک بہت اہم مثال ہے یہ آیات سورۃ النجم کی اور وہ آیات سورۃ تکویر کی. اب چلیے، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی یا ستاروں کی جبکہ وہ ڈوبے، جبکہ وہ گرے. اس میں نے یا اس لیے لگایا ہے کہ عربی زبان میں الف لام جب آتا ہے اس میں نکرہ پر، یہ لام تعریف، تو یہ مختلف معنی پیدا کرتا ہے. یا تو کوئی معین شے، رجل الرجل، الرجل کوئی معین شخص، انسان الانسان کوئی معین انسان، یا پھر اس میں حصر یا جنس کا مفہوم ہوتا ہے، تمام انسان یا تمام لوگ. تو یہاں پر یہ دونوں معنی لیے گئے. ایک یہ معنی بھی لیا گیا ہے کہ اس سے مراد ثریا ہے، ایک خاص ستارہ ہے، معین ستارہ، اس لیے الف لام آیا. اور عام طور پر یہ خیال بھی ہے کہ اس سے مراد تمام ستارے ہیں. دوسری رائے جو ہے وہ زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ جب تقابل ہم کریں گے سورۃ التکویر سے تو اس سے اس کی تائید ملے گی. والنجم اذا ہوا، ہوا یہوی کے معنی ہے گرنا. یہی لفظ مائل ہونے کے لیے بھی آتا ہے. کوئی شخص عقیدت میں یا محبت میں کسی طرف مائل ہو تو گویا کہ وہ اس کی طرف گر رہا ہے. اس کی طرف مائل ہو رہا ہے. یہ لفظ آیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں، وَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ کو یہاں آباد کر دیا ہے، عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمْ رَبَّنَا لِيُقِيمُ الصَّلَاةَ، تو پروردگار ہم لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے تاکہ ان کے لیے ضروریات زندگی یہاں اس وادی غیر ذی ذرع میں ان کے لیے کوئی آرا، کوئی ساز و سامان نہیں ہے، کوئی وسائل معیشت نہیں ہے. فَجْعَلْ أَفْئِدَةَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دیں، وہ ان کی طرف گریں، ان کی جانب مائل ہو جائیں. ہوا یہوا آتا ہے خواہش نفس کے لیے، بما لا تہوا، یہ کسی چیز کے لیے جس کو جی نہ چاہ رہا ہو. وما تہوا الانفس، وہ تو غالباً ابھی ہم نے پڑھا ہے، اسی صورت میں آ جائے گا تہوا. تو ہوا یہوا کے معنی ہے خواہش کرنا، اشتہا، طبیعت میں کسی شے کا، نفس کے اندر کسی شے کا تقاضا پیدا ہونا. ہوا، جو دو مرتبہ قرآن مجید میں مضمون آیا ہے، ارایت من اتخذ الہہ ہوا، ہو وہ ہوا جب آئے گا خواہش نفس تو اس کا جو مضارع ہے وہ ہے ہوا یہوا، اور جب اس معنی میں آتا ہے ہوا یہوی تو گرنا. تو قسم ہے تارے کی یا تاروں کی جب وہ گرے، ما ول صاحبکم وما غوا، نہیں بھٹکے تمہارے صاحب، تم لوگوں کے یہ صاحب، صاحب کے بھی دو معنی کیے گئے ہیں، ایک تو جس معنی میں اردو میں بھی ہم بولتے صاحب، صاحب کے معنی کیا ہے، بڑی ہستی، اونچی ہستی، یہ کلمہ تعظیم یا کلمہ تفخیم ہے، یعنی عربی میں کہا جائے گا سید، سیدکم، تمہارے یہ آقا اور تمہارے یہ سردار جو ہے، عالم انسانی کے آقا اور عالم انسانی کے سردار، یہ کہیں بھٹکے نہیں ہیں. اور ایک معنی یہ ہے اس کے صاحب، جن سے مصاحبت ہو، جن کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو، میل جول ہو، یہ تم ہی میں سے ہیں، 40 برس کی زندگی انہوں نے تم میں گزاری ہے، تم میں بڑے بوڑھے وہ بھی ہوں گے جنہوں نے ان کا بچپن دیکھا ہوگا، تم میں بے شمار لوگ ہیں جنہیں ان سے کوئی معاملہ کرنے کا تجربہ حاصل ہوا ہے، یہ تمہارے صاحب ہیں، تمہارے ساتھی ہیں. ما ول صاحبکم وما غوا، اب یہ ول اور غوا میں فرق کیا ہے؟ ول میں انسان کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا، بھٹک گیا کوئی شخص، نیک نیتی سے بھٹک گیا، راستہ معلوم نہیں تھا، یا ابھی صرف راستے کی تلاش میں ہے، ابھی منزل کا سراغ اسے نہیں ملا، پوری نیک نیتی کے ساتھ وہ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے. یہ لفظ ہلکا ہے، اسی لیے سورہ فاتحہ میں جب آیا ہے کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو مغضوب علیہم تو وہ ہے جو اپنے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے، وہ جو صداقت اور سچائی اور حقیقت تھی اس کا دامن خود اپنے ہاتھ سے چھوڑ بیٹھے، گمراہی کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. اور اسی لیے عام طور پر یہ بات صحیح ہے کہ ان کا مصداق جو ہے مغضوب علیہم کا، وہ مانے گئے ہیں یہود، شرارت نفس کی وجہ سے غلط راہ پر چلے جانا. اور ضالین جو ہے ان کا مصداق مانے گئے نصارہ، نیک نیتی سے انہوں نے رحمانیت کی ایک بدعت ایجاد کر لی، اس میں ان کے کوئی نیت کا فتور نہیں تھا، لیکن بہرحال وہ غلط راستے کی طرف چلے گئے. یہاں اور ضال کا لفظ آپ کو معلوم ہے، خود حضور کے لیے بھی آیا ہے، وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَى، اور اللہ نے پایا آپ کو کہ تلاش حقیقت میں سرگرداں ہے، تو اللہ نے ہدایت دے دی. بعض حضرات جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذرا اور گہری عقیدت کا اظہار فرمانا چاہتے ہیں، وہ ضال کا ترجمہ ایک اور کرتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کی محبت میں دیوانہ ہو جائے، کسی کی محبت سے مغلوب الحال شخص، اس کے لیے بھی ضال کا لفظ آ جاتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ اس معنی میں آیا کہ محبت خداوندی کے اندر آپ گویا کہ مستغرق تھے، لیکن یہ کہ وہ ہدایت کے لفظ کے ساتھ اس کا جوڑ ملتا نہیں ہے، یہ سوائے اس کے کہ ایک تکلف اس کو قرار دیا جائے، کوئی ربط جو ہے قرآن مجید کا اس کو ان چیزوں پر جو ہے وہ قربان نہیں کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ وحی کا آغاز ابھی نہیں ہوا تھا، غور و فکر میں، سوچ بچار میں آپ منہمک رہے، کئی کئی دن، کئی کئی رات آپ غار حرا میں قیام فرماتے تھے، تو وہاں وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، اللہ نے پایا آپ کو تلاش حقیقت میں سرگردان، تو ہدایت دے دی. آپ در حقیقت پر دستک تو دے ہی رہے تھے، دروازہ کھلنے ہی کی بات تھی، اللہ نے دروازہ کھولا، اور پھر وہ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، وہ خطاب شروع ہو گیا. تو ضال کا لفظ جو ہے وہ ہے بھٹک جانا، لیکن اس میں کسی ارادے کو دخل نہیں. البتہ غواہ کا لفظ ذرا ثقیل ہے، غواہ میں ہے کوئی اپنا ارادہ بھی ہے، کسی غلط چیز کی طرف کوئی میلان تبا بھی ہے، یہ غواہ کے اندر لازم ہے. اگرچہ یہ لفظ حضرت آدم کے لیے آیا ہے، لیکن وہ ذرا ایک پھر علمی بحث ہو جائے گی کہ حضرت آدم سے جو خطا ہوئی تھی جنت میں وہ نبوت سے پہلے کی خطا ہے. وہ تو جب تک کہ زمین پر انہیں نہیں اترنے کا حکم دیا گیا، اس سے پہلے تجربہ کرایا جا رہا ہے. فعصا آدم ربہ فغوا، تو آدم نے اپنے رب کی نافرمانی بھی کی. عصیان کا لفظ بھی کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، وہ بھی خاصا ثقیل لفظ ہے، اور غوا کا لفظ بھی وہاں آیا ہے. بہرحال یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دو چیزوں کی نفی کی گئی کہ لوگوں، یہ تمہارے ساتھی، تمہارے رفیق، جنہوں نے تمہارے ساتھ 40 برس زندگی کے گزارے ہیں، اب انہیں اور 4-5 برس ہو گئے ہیں تمہیں دعوت دیتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، جان لو، غور کرو، یہ نہ بہکے ہوئے ہیں، نہ بھٹکے ہوئے ہیں، نہ یہ کہیں سیدھی راہ کی ابھی صرف تلاشی میں اٹکل پچو کا کوئی معاملہ کر رہے ہیں، اور نہ یہ کہ ان کے اندر کوئی، ان کے نفس کے اندر کوئی ایسے غلط رجحانات ہیں کہ جن کا کہ تمہیں کوئی سراغ کبھی ملا ہو. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اور یہ خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتے. یہ ذرا بہت اہم ہے، یہ الفاظ میں نے جیسا کہ اس کیا مشکلات میں سے، ان هو الا وحی یوحى، یہ تو وحی ہے جو ان کی جانب وحی کی جا رہی ہے. اب اس میں پہلی بات اور دوسری بات کو اگر جوڑ لے تو ایک اشکال یہ پیدا ہوا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ وحی ہے؟ اب اس پہ بالبداحت جو ہے اعتراضات آ جائیں گے. بعض چیزیں ایسی ہوئی ہیں کہ حضور نے کچھ فرمایا اور اللہ کی طرف سے گرفت ہو گئی، اللہ نے اس میں تصحیح کر دی، تو کیا پہلی بھی وہ وحی اللہ ہی کی تھی؟ بہت سے ایسے معاملات آتے ہیں. ایک واقعہ وہ بھی ہے کہ حضور نے ایک بات فرمائی، تعبیر نقل والا واقعہ جو بہت مشہور ہے، کہ جب حضور مکے سے مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو مدینہ کے لوگوں کو دیکھا، وہ آرٹیفیشل پالینیشن کا کوئی اہتمام کرتے تھے کھجور کا زیادہ ان کی اس کی فصل لینے کے لیے. تو حضور چونکہ زراعت سے واقف نہیں تھے، حضور کا تو سارا عمر کا معاملہ جو اگر تجربہ دنیاوی امور کا تھا تو تجارت کا تھا، زراعت کا نہیں تھا. آپ کی زندگی گزری بے وادن غیر ذی زرع، اس وادی میں جہاں زراعت کا سوال ہی نہیں. تو حضور نے ایسے ہی کہہ دیا سرسری طور پر کہ تم لوگ یہ نہ کرو تو کیا ہے. اب انہوں نے کیا، ان کے لیے حضور کا ہر لفظ جو ہے حکم کے درجے میں تھا. اور اس سال جو ہے فصل کم ہوئی، اب وہ ڈرتے ڈرتے حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں کہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ نہ کرو تو کیا ہے، ہم نے نہیں کیا، تو جسے آپ پنجابی میں جھاڑ کہتے ہیں، اس دفعہ جھاڑ کم ہوا، فصل کم ہوئی. تو حضور نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ معاملات سکھانے میں تمہیں نہیں آیا، میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا، تم اپنے دنیاوی معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، جس چیز کا تجربہ ہے. اب یہ ایک اتنی اہم بات ہے کہ اس سے تو ایک پوری کیٹیگری بن گئی کہ ٹیکنالوجی ہے یا فزیکل سائنسز ہے، یہ دائرے سے خارج ہے، دائرہ نبوت میں ان کا کوئی سوال نہیں. حضور فزکس پڑھانے نہیں آئے، کیمسٹری پڑھانے نہیں آئے، بایولوجی پڑھانے نہیں آئے. یہ دوسری بات ہے کہ قرآن مجید میں کہیں کوئی چیز حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی، یہ بات تو دوسری ہے. لیکن حضور اس لیے نہیں آئے کہ آپ کو کیمسٹری پڑھائیں یا زوالوجی پڑھائیں یا جیولوجی پڑھائیں یا آپ کو ایٹمک ٹیکنالوجی جو ہے وہ سکھائیں، اس کے لیے نہیں آئے. یہ آپ کے تجربات کی علوم ہیں، ان میں آپ اپنے تجربے سے جو سیکھتے ہیں ان کو بروئے کار لائیے. حضور تو راہ ہدایت دکھانے کے لیے آئے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، اخلاق کی بلندیوں کی طرف رہنمائی فرمانے آئے ہیں، حقیقت کی طرف رہنمائی فرمانے آئے ہیں، اس کائنات کی اصل حقیقت کیا ہے. تو اب یہ چیزیں جو ہیں اشکال بن جاتی ہیں کہ کیا اگر نفی کو اس معنی میں لیا جائے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، ان دونوں کو جوڑ کر جو ظاہری سا مطلب نکلتا ہے وہ تو یہ کہ پھر حضور کے زبان مبارک سے ادا ہونے والا ہر لفظ وحی ہے. میرا جو ذہن گیا ہے اس معاملے میں اور اشکال جس طرح رفع ہوتا ہے وہ ایک ان کو علیحدہ کیجیے. وما ينطق عن الهوى، یہ خود اپنی جگہ ایک مکمل کلام ہے. یہاں تک بات ثابت ہے کہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہوا کوئی لفظ بھی محض خواہش نفس کی بنیاد پر نہیں ہے. خواہش نفس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی امان میں لے لیا ہے، اسی لیے تو معصوم ہو کہ خواہش نفس سے. یہ چیز تو نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں ہم مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے ان کی جو تربیت ہوئی ہے اس میں اب بدنیتی کا کوئی شائبہ کسی صحابی کی طرف ہم اس کی نسبت نہیں کر سکتے. اجتہادی خطا ہو سکتی ہے صحابہ سے، اس اجتہاد میں خواہش نفس کار فرما نہیں تھی معاذ اللہ، لیکن کوئی چیز اس اجتہاد کے اندر خطا کا امکان تھا، اور یہی وجہ ہے کہ حضور کو بہت سے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ٹوکا گیا، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ وہ آپ کا ذاتی اجتہاد تھا. اور اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں تک تو نیت کا تعلق ہے کہ جو کچھ بھی آپ نے کہا خواہش نفس سے نہیں کہا، وہ نفسانیت کو اس میں دخل بہرحال دیں گے. البتہ اجتہادی بہت سی چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھیں، ان اجتہادی چیزوں میں جس کی نفی نہیں ہوئی وہ گویا کہ آتھینٹیکیٹ ہو گئی اب اللہ کی طرف سے، اور جس چیز کی نفی ہو گئی اس کا تعین ہو گیا، جس چیز کی نفی نہیں ہوئی ہے گویا کہ اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سند عطا ہو گئی، وہ آتھینٹیکیٹڈ ہے. حدیث کے ضمن میں بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جب ہم اس کی جب ڈیفائن کرتے ہیں تو حدیث کہتے ہیں حضور کے قول اور فعل اور تقریر کو. حضور نے کچھ فرمایا یہ بھی حدیث، حضور نے کچھ کیا یہ بھی حدیث، اور حضور کی تقریر کیا ہے کہ حضور کے سامنے کوئی کام کیا گیا حضور نے روکا نہیں. اب اس میں حضور نے نہ تو قولن جو ہے اس کی تصویب کی ہے کہ یہ صحیح ہے ضرور کیا کرو، ایسا نہیں فرمایا، نہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم خود وہ کام کیا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہیں، لیکن ایک کام کسی صحابی نے آپ کے سامنے کیا اور آپ نے روکا نہیں، برقرار رکھا. تقریر کے معنی یہ ہے، تو حضور کی یہ تقریر یعنی برقرار رکھنا بھی ایک طرح کی سند ہو گئی کہ یہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مستند بات ہے. یہی تقریر خداوندی ہوتی ہے خود نبی کے ذمن میں کہ نبی کے اجتہاد میں جس کو اللہ نے ٹوک دیا اور بدل دیا وہ تو ہمارے سامنے معین ہو گیا، اور جس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفی نہیں آئی گویا کہ وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے سمجھا جائے گا، لیکن اسے وحی نہیں کہیں گے. تو درمیانی بات کیا ہوئی کہ قرآن تو وحی جلی ہے ہی ہے، اس کا تو ہر ہر لفظ ہر ہر حرف وحی ہے. حضور کے بہت سے فرمودات سنت جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی در حقیقت وحی پر ہی بیسڈ ہے، لیکن ایک تیسری چیز اور بھی ہے، حضور کے اجتہادات جن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہیں تردید نہ ہوئی ہو، تو وہ بھی اگرچہ دین میں سند ہے لیکن اسے وحی نہیں کہیں گے. تو اس طریقے سے ان دونوں کے مابین تطبیق ہو جائے گی کہ ہوا کا مصداق کامل تو قرآن ہے، ان ہوا الا وحی یوحا، مصداق کامل قرآن ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں شروع میں کہ اصل میں جس چیز سے انذار کیا جا رہا ہے یہ اس کی اوتھینٹیکیشن جو ہے ان آیات کے اندر اہم ترین ہے، لہذا ان ہوا الا وحی یوحا اس کا جو مصداق اول ہے اور مصداق کامل ہے وہ تو خود قرآن ہے. باقی یہ کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی خفی بھی ہوتی تھی اور وہ بھی وحی کے درجے میں ہے. پھر یہ کہ حضور کے اجتہادات بھی تھے، ان اجتہادات میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی نفی نہیں ہوئی تو وہ بھی مسند کے درجے میں ہے، دین میں ایک دلیل کی حیثیت سے قائم رہیں گے. تو وما ينطق عن الهوى، وہ نہیں بولتے، کوئی بات نہیں کہتے نہیں کرتے خواہش نفس سے، یہ تو وحی ہے جو ان کی طرف کی جا رہی ہے. علمہ شدید القوا، انہیں تعلیم دی ہے انہیں سکھایا ہے اس نے جو بہت قوت والا ہے. یہاں سے اب بہت شدید ایک اشکال شروع ہو جاتا ہے. بعض حضرات کے نزدیک یہاں مراد اب آگے آیات آ رہی ہیں وہ محمول کرتے ہیں ذات باری تعالیٰ پر کہ شدید القوا اللہ کی ذات ہے اور اللہ نے تعلیم دی ہے محمد کو، لہذا یہاں سے اصل میں ذکر جو ہے وہ اللہ کا ہو رہا ہے، سکھایا انہیں ایک بڑی قوت والے نے. ذو مرہ، وہ بہت ہی ہیبت والا اور ہر طرح کے کمالات والا ہے. فاستوى، پھر وہ سیدھا ہوا. وہو بالافق الاعلی، اور وہ بلند افق پر تھا. ثم دنا فتدلا، پھر وہ قریب آیا اور لٹک آیا. وکان قاب قوسین او ادنا، پھر وہ دو کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا یا اس سے بھی قریب تر. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، تو پھر وحی کی اس نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی. یہ ترجمہ میں کر رہا ہوں اپنے کا لفظ استعمال کیا ہے ان لوگوں کے نقطہ نظر سے جو یہاں سارا معاملہ اللہ کا سمجھ رہے ہیں. میں نے اپنے اوائل عمر میں ایک بہت ہی لمبی تقریر سنی تھی غلام احمد پرویز کی انہی آیات پر. وہ بڑی انہوں نے فصاحت اور بلاغت اور ادبیت کی چاشنی کے ساتھ ان آیات کو ساہیوال میں ایک ہال کے اندر بیان کیا تھا اور ان سب کو چسپا کیا تھا اللہ کی ذات پر. اب ظاہر بات ہے کہ یہ بات حسن عقیدت کے اعتبار سے بڑی کشش رکھتی ہے کہ حضور کا اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا کامل اتصال ہو گیا, قرب باری تعالیٰ کے لیے گویا کہ یہ ساری تفاصیل دی جا رہی ہے, تو ایک عام آدمی کو یہ بات بڑی اپیل کرتی ہے, اس میں کشش ہے اور اس کو اس نے بہت چالاکی کے ساتھ اس کو استعمال کیا ہے. واقعہ یہ ہے کہ اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ تمام چیزیں بیان ہو رہی ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں. حضرت جبرائیل کے لیے الفاظ آ رہے ہیں کہ وہ بڑی قوت والے ہیں, فرشتوں میں ان کا ایک بہت اونچا مقام ہے. ذو مرہ, ذو مرہ کا بھی ایک ترجمہ تو ہے قوت والا, وہ تو شدید القوا میں آ چکا ہے, لیکن جو انتہائی خوش شکل ہو جس کے اندر تمام عقلی اور قوائے باطنیہ بھی اپنی پوری شدت کو پہنچے ہوئے ہوں. ایک تو قوت ہے جسمانی قوت اور ایک ہے ذہنی قوت, ذہنی استعداد صلاحیت. اس کے لیے ذو مرہ فاستوا, پھر وہ سیدھا ہوا. وہوا بالافق الاعلی, اور وہ افق اعلی پر تھے. ثم دنا فتدلا, پھر وہ قریب آئے لٹک آئے. فکان قاب قوسین او ادنا, تو دو کمانوں کے قریب رہ گئے یا اس سے بھی قریب تر, اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. فاوحا الی عبدہ ما اوحا, تو وحی کی انہوں نے اللہ کے بندے کی طرف جو وحی کی. اس کے لیے جو دلیل بنتی ہے وہ سورہ تکویر کی آیات ہے, اب ذرا ادھر آ جائیے. یہاں دیکھیے ون نجم کے لیے یہاں پہ جو قسمیں آئیں اس کی جگہ پر, فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس, یہ تمام جمع کے صیغے ہیں. خنس خانس کی جمع ہے, کنس کانس کی جمع ہے, جواری جاری کی جمع ہے. معلوم ہوا کہ یہاں تمام ستاروں کے لیے بات ہو رہی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ون نجم میں جن لوگوں نے واحد مراد لیا ہے ان کے بنسبت قول زیادہ قوی ہے ان کا جو ستارے مراد لے رہے ہیں جمع میں, اس لیے کہ یہاں اس کی دلیل آ گئی. فلا اقسم بالخنس, تو نہیں قسم کھاتا ہوں میں ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. خناسا کہتے ہیں دبک جانا, اسی معنی میں شیطان کو خناس کہا جاتا ہے. کہ شیطان کی کیفیت کیا ہے کہ یہ تاک میں رہتا ہے. جب انسان ذکر الہی سے غافل ہوتا ہے, وہ اس قلب کو خالی دیکھتا ہے, فارغ دیکھتا ہے, تو آتا ہے نقب لگاتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ یہ کہ اپنی تھوتنی جما دیتا ہے دل پر اور پھونکے مارنا شروع کر دیتا ہے. لیکن جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ بھاگتا ہے, پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو اسی لیے اس کے لیے لفظ خناس آیا ہے. تو خانس کی جمع ہے خنس, ان ستاروں کی جو آگے بڑھتے ہیں پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. الجوار جواری چلنے والے, الکنس اور پھر ڈوب جانے والے, کانس کی جمع. یہ سب کے سب بالکل وہی جو وہاں پر آیا تھا ون نجم اذا ہوا, یہ گویا اس کی مزید شرح ہو گئی. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس, مزید اس میں اب واضح کیا. واللیل اذا عسعس, اور قسم ہے رات کی, جبکہ وہ دو معنی کیے گئے ہیں, جبکہ وہ تاریخ ہو جائے, اور دوسرے معنی یہ ہے کہ جبکہ وہ لوٹ رہی ہو, جا رہی ہو, واپس ہو رہی ہو, رات ختم ہو رہی ہو. وصبح اذا تنفس, اور اس قسم ہے صبح کی جبکہ وہ سانس لے رہی ہو. اس میں بھی در حقیقت صبح کا ایک نقشہ کھینچا گیا ہے کہ صبح کو جو رات کی شدید تاریکی تھی اور ہر طرح کا سکوت تھا وہ ختم ہوتا ہے, اور گویا کہ رات جو ہے وہ پیٹ پھیرتی ہے, لوٹتی ہے, اور اب جو زندگی کے آثار شروع ہوتے ہیں تو گویا کہ یہ زمین جو ہے وہ سانس لینا شروع کر دیتی ہے. اس میں حرکت نظر آنے لگتی ہے, چہل پہل نظر آنے لگتی ہے. اس کی بہترین مثال جو ہے وہ سورہ مدثر میں موجود ہے. واللیل اذا ادبر والصبح اذا اسفر, قسم ہے رات کی جبکہ وہ پیٹ موڑ لے, اب وہ جا رہی ہے, سورج طلوع ہو رہا ہے اور گویا کہ رات کی تاریکی اس کے آگے آگے بھاگ رہی ہے. اور صبح کا اجالا پھیل رہا ہے. والصبح اذا اسفر، یہاں اسفرا کی بجائے آیا تنفسا. یہ یعنی یوں سمجھیے تصویر لفظی اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ میں نقشہ کھینچ دیا جائے کہ جیسے کوئی چیز سانس. مولانا اسلائی صاحب نے بڑی بہترین یہاں پہ ایک تشبیہ دی ہے کہ جیسے کسی انسان کے اوپر کوئی بھاری بوجھ ہو اور اس کی وجہ سے اسے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہو، جیسے جیسے اس کا بوجھ ہٹائیں گے تو اب اس کو سانس لینا اس کو آسان ہوگا. تو رات کا ایک بڑا بھاری غلاف یا رات کا ایک بہت بڑا بھاری لحاف تھا کہ جو اس زمین کے اوپر گویا کہ کسی نے ڈال دیا تھا، اب جیسے جیسے وہ اس لحاف کو کھینچتے ہیں تو وہ زمین سانس لینا شروع کرتی ہے. صبح کا ایک تنفس کے سکا سا عمل جو ہے وہ سامنے آتا ہے. تو ایک تشبیہ ہے اور اس تشبیہ سے ایک نقشہ جو ہے سامنے آتا ہے صبح کا. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم. اب نوٹ کیجئے، میں نے عرض کیا تھا کہ مضمون ایک ہی آئے گا، ترتیب بدل جائے گی. وہاں پہلے حضور کا ذکر تھا، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا. صاحبكم سے بات شروع ہوئی اور بعد میں آیا علمه شدید القوا. یہاں وہ شدید القوا سے بات شروع ہو رہی ہے، آخر میں آئے گا وما صاحبكم بمجنون. یہ آیت نمبر 22 ہے، اور تمہارے یہ صاحب جو ہے یہ کوئی مجنون نہیں ہے، یہ آسیب زدہ نہیں ہے، ان پر کوئی جن بھوت کا سایہ نہیں ہو گیا ہے، ان کو کوئی خلل دماغی کا عارضہ نہیں ہو گیا ہے. وہ بات جو کہی تھی ما ضل صاحبكم وما غوا، یہاں فرمایا وما صاحبكم بمجنون. اور وہاں جو حضرت جبرائیل کے لیے الفاظ آئے تھے، یہاں وضاحت کے ساتھ آ رہے انه لقول رسول کریم. یہ قرآن جو ہے یہ زبانی آیا ہے ایک بڑے باعزت پیغامبر کے، رسول کا نفس. میں نے اس لیے بیان کیا تھا کہ رسول ملک یہ پہلی کڑی جو ہے اس سلسلہ رسالت کی، رسول ملک جبرائیل. انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہاں شدید القوا تھا، یہاں ذی قوا آیا. تقابل کیجئے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، اور وہ صاحب عرش کا کے بہت قریب ایک مقام رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی عزت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اکرام فرماتا ہے ان کا. ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم آمین، اور وہ مطاع ہے، ان کا حکم مانا جاتا ہے، فرشتے بھی ان کا حکم مانتے ہیں. وہ فرشتوں میں بھی چوٹی کے فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے اس آخری وحی کے لیے چنا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، اور بھی پہلے بھی وحی وہ لاتے رہے ہیں تاکہ فرشتوں کے اندر بھی ان کا حکم جو چلتا ہے، ان کی جو وہاں پر ایک حیثیت ہے اس کو واضح طور پر بیان کیا. مطاع، وہ مطاع ہے، فرشتے بھی ان کا حکم مانتے ہیں. سما امین، اور اس کے ساتھ ہی ایٹ دی سیم ٹائم، سما کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ مطاع بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی امین بھی ہے. امین کے دونوں معنی ہوتے ہیں، ذہن میں رکھیے، یہ فاعل سے بھی اور مفعول سے بھی صفت مشبہ دونوں سے ہوگا. امین وہ بھی ہے کہ جسے کوئی کھٹکا نہ ہو، کوئی اندیشہ نہ ہو، اور امین وہ بھی ہے کہ جس سے کسی اور کو کوئی کسی ضرر کے پہنچنے کا کوئی احتمال نہ ہو. یہ دونوں جو ہے امن میں ہو اور جو دوسروں کو بھی امن دے رہا ہو، جس سے کسی خیانت کا اندیشہ نہ ہو. اتنا بڑا پیغام، اتنی بڑی ذمہ داری جبرائیل کے کندھے پر ڈالی گئی ہے. نوع انسان پیام آخری حامل او رحمت للعالمین، اور اس میں لنک ہے درمیان میں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام. تو ظاہر بات ہے کہ ان میں دو اوصاف کا ہونا بہت ضروری ہے، ایک امانت کہ اس میں کہیں کوئی خیانت نہ ہونے پائے، ان کے اپنے اندر کہیں اس کے اندر شامل کرنے کا کوئی جذبہ نہ ہو، خیانت کا مادہ نہ ہو، اور نمبر دو وہ اتنے قوی ہو کہ کوئی اور ان کے اوپر دباؤ نہ ڈال سکے، کوئی ان سے زبردستی اس کے اندر کوئی چیز شامل نہ کروا لے. تو مطاع ثم آمین، وہ تو خود مطاع ہیں، ان کا تو حکم مانا جاتا ہے، فرشتے تک ان کے فرما بردار ہیں، اور پھر ساتھ وہ امانت والے ہیں، ان سے کوئی اندیشہ نہیں کہ وہ خیانت کریں گے، نہ خیانت کا کوئی خیال بھی ان کے دل میں آ سکتا ہے. وما صاحبكم بمجنون، اب لوٹ کر بات آئی، یہ دوسری لنک جو ہے وہ رسول بشر ہے، یہ تمہارے ساتھی ہیں، تمہارے ساتھ انہوں نے 40 برس 45 برس کی زندگی گزاری ہے، ان کی صداقت، ان کی امانت، ان کا علو کردار، ان کا حسن خلق، یہ تمہارے اپنے تجربے کی باتیں ہیں. تو یہی دو لنکس ہیں اللہ کے پیغام کو تم تک لانے والی دو کڑیاں ہیں، رسول ملک رسول بشر. اب اس میں وہ آتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، اور یہ دونوں لنکس جو ہیں متصل ہیں، یہ دونوں کڑیاں انہوں نے دیکھا ہے انہیں افق مبین پر، روشن افق پر. یہ ایسے ہی نہیں ہے، کوئی اٹکل پچو نہیں ہے، کوئی اندیکھی بات نہیں ہے، بلکہ پیغمبر ہرچے گویت دیدہ گویت. وہ جبرائیل علیہ السلام سے اگر روایت کر رہے ہیں تو وہ روایت جو ہے ان اس راوی کے ساتھ ان کی رویت کا رشتہ ثابت ہے. وَلَقَدْ رَآهُ، اس میں غور کیجئے، قد زور کے لیے، تاکید کے لیے، لام پھر مفتوح مزید، دیکھا ہے انہیں، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا ہے انہیں کھلے افق پر. اب اس سے یہ معین ہو گیا کہ یہاں پر بھی علمہ شدید القوا ذو مرۃ فاستوی وہو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا. یہ تمام بیان حضرت جبرائیل کا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں. لیکن یہ کہ بعض ہمارے ہاں جو صوفیانہ مذاق کے لوگ ہیں انہیں اس میں بہرحال ایک بڑی کشش ہوتی ہے، پھر عوام پر اثر انداز ہونے کے لیے ان آیات کو اگر اللہ کی ذات پر منطبق کر کے اور حضور کے قرب اور اتصال کو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ اس طرح بیان کیا جائے تو یہ بھی ایک بڑی لوگوں کی دلچسپی کی بات اور ان کے لیے بڑی پرکشش بات بنتی ہے. لہذا کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن صحابہ کرام میں اکثر و بیشتر کا اجماع ہے کہ یہ سارا ذکر حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہے. یہ رویت ہے دو راویوں کی، ان کا اتصال ہے کہ جس پر زور دیا جا رہا ہے. اس میں جو واقعہ بھی آتا ہے حدیث میں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، یہ روایت بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے. حضور پر پہلی وحی تو ہوئی ہے جب آپ غار حرا میں تھے اور سورہ علق کی پانچ آیات نازل کی، اس کے بعد کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ رک گیا اور اس درجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ وقت شاخ گزرا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھ پر یہ فطرت، کہتے ہیں اس کو فطرت وحی، وحی کا کچھ دیر کے لیے رک جانا، اتنا شاخ گزر رہا تھا کہ معاذ اللہ کبھی مجھے یہ خیال بھی آتا تھا کہ میں اپنے آپ کو پہاڑ پر سے نیچے گرا دوں، یعنی خودکشی کر لوں. یہ کیفیت ہے، جذباتی کیفیت، اس کا کوئی امکان نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو تھامنے والا تھا، روکنے والا تھا، آپ معصوم تھے، لیکن یہ کہ اس کیفیت کی شدت کا حضور اظہار فرما رہے ہیں. اسی حالت میں کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر کی روایت ہے کہ میں غار حرا سے اتر رہا تھا کہ اچانک ایک آواز آئی، یا محمد. میں نے سامنے دیکھا، دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، پیچھے دیکھا، کوئی نہیں، تو مجھ پر کچھ ہیبت ستاری ہوئی میں، لیکن بہرحال پھر کچھ آگے بڑھا، نیچے اتر رہے ہیں آپ، تو پھر آواز آئی، یا محمد. اب مجھ پر اور دہشت داری ہوئی، میں نے پھر دیکھا چاروں طرف کوئی نظر نہیں، اچانک میری نگاہ اٹھی تو وہی فرشتہ جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا، وہ اس کو میں نے دیکھا کہ وہ افق پر اس طرح سے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے کہ تمام آسمان اس سے بھر گیا. اب فرشتے کا ہم تصور نہیں کر سکتے. بعض احادیث کے الفاظ آئے کہ 600 بازو ہیں حضرت جبرائیل کے. اب وہ بازو کیا ہیں، کس نوعیت کے ہیں؟ حضرت لوط کے پاس جو فرشتے بھیجے گئے تھے، آتا ہے کہ ایک فرشتے نے ذرا اپنا ایک پر ہلایا تھا کہ تمام وہ جو ان کی قوم تھی، وہ جو شہوت کے جذبے سے مغلوب ہو کر آئے تھے، ان سب کی بینائی جاتی رہی تھی، اندھے ہو گئے تھے. تو یہ معاملہ جو ہے فرشتوں کا ہم تو کچھ سمجھ نہیں سکتے کہ ان کی کیا کیفیت ہے. تو ایسا دیکھا کہ پورا افق، اور وہاں لفظ آیا ہے افق اعلی، وہاں آیا افق مبین. اس میں بعض حضرات کی رائے تو یہ ہے کہ یہ مشرقی افق میں دیکھا ہے، لیکن ایک رائے جو مجھے زیادہ قوی معلوم ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ سمت راس میں، یعنی بالکل اوپر دیکھا ہے، اس لیے کہ مشرقی افق بھی ہم سے ذرا فاصلے پر ہوتا ہے. جو چیز مشرقی افق ہوگی وہ ذرا دھندلی نظر آئے گی، جو بالکل مغربی افق پر ہوگی وہ بھی کچھ دھندلی نظر آئے گی، جو عین ہمارے سروں کے اوپر ہوگی وہ ہوگی جو بالکل واضح اور روشن ہوگی. تو افق مبین جسے کہا گیا ہے، اور اس کے لیے لفظ دوسرا اعلیٰ آ گیا. مشرقی افق اعلیٰ نہیں ہے، وہ تو نیچے ہے. مغربی افق بھی اعلیٰ کا لفظ پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، وہ بھی مغرب میں نیچے ہے، پستی کی طرف ہے. یہ جو افق ہے اوپر، تو وہ بالافق الاعلی، یہاں سے پھر وہ ایک کرسی میں ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ مشرق سے مغرب تک وہ ان سے بھرا ہوا تھا. اس حیبت اور جلال کی کیفیت میں جب دیکھا ہے حضور نے، تو حضور فرماتے کہ ان پر دہشت طاری ہوئی ہے. اس وقت تو حضرت جبرائیل نے صرف اتنا کہا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، بس. اس کے بعد پھر جب اسی دہشت کی کیفیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے آئے ہیں، اور اسی وقت پھر آپ نے اپنی زوجہ سے کہا جو پہلی وحی کے بعد کہا تھا، زملونی زملونی، اس موقع پر فرمایا ہے کہ دسرونی مجھے کوئی لحاف دو، کوئی کپڑا دو، میں اس میں لپٹ کر لیٹنا چاہتا ہوں. پھر وہ آیات نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یہ سات آیات ہیں جو اس موقع پر نازل ہوئی. حضرت جابر کو پھر کچھ یہ رائے ان کی بن گئی تھی کہ شاید یہ پہلی وحی ہے، لیکن اکثر صحابہ نے اور علماء نے جو اس میں تطبیق قائم کی ہے وہ یہ ہے کہ فطرت کے بعد پہلی وحی یہی ہے. پھر اس حدیث میں خود الفاظ آتے ہیں کہ وہی فرشتہ کے جو غار حرا میں میرے پاس آیا تھا. اب اس میں ایک اشکال، اگر آپ اس وقت حاضر دماغی کے ساتھ بات سن رہے ہیں تو ایک اشکال پیدا ہونا چاہیے، ہوا ہوگا، کہ پھر تو تین رویتیں ثابت ہوں گی، ایک اندہ سدرت المنتہا جس کا ذکر آگے آئے گا، ایک افق مبین یا افق اعلیٰ کے اوپر، اور ایک حضرت جبرائیل کو جب حضور خود فرما رہے کہ وہی جانی بحرا اذا الملک الذی جانی بحرا، وہی فرشتہ جو حرا میں میرے پاس آیا. اب اس کا یہ ایک اشکال ہے بہت بڑا، اس کا جو حل ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایات میں یہ بات آئی ہے کہ جو پہلی وحی ہے وہ عالم بیداری کی نہیں ہے، بین النوم والیقظہ، نیند اور بیداری کے درمیان کی ایک کیفیت ہے. اور اس میں یہ بھی چونکہ ایک اشکال ہے پہلی وحی کے بارے میں کہ اقرا فرمایا گیا پڑھو، یہ نہیں کہا قل. اگر زبانی صرف کوئی بات کسی سے کہلوانی ہو تو قل کہا جاتا ہے، اقرا کہا جاتا ہے جب کوئی چیز ہو سامنے جسے پڑھنا ہو، اور قل کے جواب میں معنی بے قاری کہنا بے معنی ہوگا جب تک کہ کوئی چیز لکھی ہوئی سامنے نہ ہو. جب یہ حدیث آتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ فرشتے نے مجھ سے کہا اقرا، میں نے کہا معنی بے قاری، فرشتے نے مجھے اپنی آغوش میں لیا اور بھیچا یہاں تک کہ میں نے اس کی مشقت کو محسوس کیا، زور سے بھیچا، پھر چھوڑ دیا. ثم ارسلنی فقال اقرا، میں نے پھر کہا معنی بے قاری، تین مرتبہ غالباً یہ ہوا ہے، پھر اس کے بعد حضور نے وہ پڑھا ہے. تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے، بعض روایات میں ہے یہ کہ نیند کی کیفیت میں ایک لکھی ہوئی چیز تھی وہ پانچ آیات، کوئی تختی تھی، سونے کی تختی، وہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ وہ حضور کو حضرت جبرائیل نے دکھائی ہے اور اس کو آپ نے پڑھا ہے. تو یہ کیفیت چونکہ اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے، اس وقت دہشت تاری نہیں ہوئی چونکہ وہ خواب کی ایک کیفیت ہے، اس وقت دہشت تاری ہوئی ہے کیونکہ اب آپ عالم بیداری میں اپنی ان سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں حضرت جبرائیل کو عین آسمان کے بلند کنارے کے اوپر افق پر، تو دہشت تاری ہوئی. ان دو چیزوں سے میرے نزدیک تطبیق جو ہے اس میں قائم ہوگی وہ اس سے ہوگی کہ وہ پہلی وحی خالص بیداری کی کیفیت میں نہیں ہے، بلکہ کچھ نیند اور کچھ بیداری کی، بین النوم والیقظہ، یہ ایک اصطلاح ہے کہ خواب اور بیداری کے مابین کی کوئی کیفیت ہے جس میں کہ پہلی وحی آئی ہے. اس کو گویا کہ فرشتے کو اللہ نے پہلے انٹروڈیوس کرایا ہے محمد رسول اللہ سے اس کیفیت میں جو نہ بالکل نیند کی ہے نہ بیداری کی ہے بلکہ بین النوم والیقظہ ہے. اب اس فرشتے کو دکھا دیا ہے افق اعلیٰ پر بچشم صف، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَلَقَدْ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہاں سے پھر تبدنا، وہاں سے وہ قریب ہوئے حضور کے، فَتَدَلَّى، اور لٹک آئے. یہ بھی آتا ہے احادیث میں کہ ان کا تعلق اپنی اس جگہ سے منقطع نہیں ہوا، جیسے سورج کی کرن ہے کہ ارب ہا ارب میل یہاں پہنچتی ہے ہماری زمین تک، لیکن سورج سے سلسلہ منقطع نہیں ہوتا. تو عالم نورانیت کی جو چیزیں ہیں ان کو ہم اپنے اس عام دنیا کے جو ہمارے قواعد و ضوابط ہیں، وہ کوئی اس طرح کا مادی جسم ان کا نہیں ہے کہ اگر وہ اس کرسی پر سے اتر آئے تو کرسی خالی ہو گئی، حضور کے پاس آ گئے، دنا فتدلا، اور ان کا تعلق جو ہے وہ اپنے اس افق کے ساتھ وہ قائم رہا ہے. ثم دنا، اسی لیے لٹکنا کہا ہے، لٹکنے کا جو لفظ ہے تدلا وہ اسی کے لیے آتا ہے کہ کسی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق قائم رہے، آپ دیوار سے لٹک گئے ہیں ورنہ تو گر گئے. لٹکنا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے دیوار کو تھاما ہوا بھی ہے اوپر سے اور لٹک گئے، کنویں کی مڈیر سے کنویں میں لٹک گئے. تو لفظ تدلا جو ہے وہ اس لیے. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، وہ یہ ایک محاورہ ہے عربی زبان کا، بہت قرب حضرت جبرائیل کو، انتہائی قرب، یا یوں کہیے کہ حضور کا انتہائی قرب ہوا حضرت جبرائیل سے علیہ الصلوۃ والسلام. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو وحی کیا انہوں نے اب عبد ہی کی ضمیر پر تھوڑا سا کچھ لوگوں کو خیال ہو جاتا ہے کہ یہاں اپنے بندے کی طرف اور حضرت جبرائیل کی طرف تو ہم منسوب نہیں کر سکتے حضور کو، لیکن یہاں پر یہ ضمیر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف راجے ہے، اور اس کی مثالیں اور بھی ہیں قرآن مجید کے اندر. تو پھر انہوں نے وحی کی اللہ کے بندے کی جانب، جو وحی کی اس کی یہاں صراحت نہیں کی گئی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عین اسی وقت جو مکالمہ ہوا ہے وہ مراد ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ مدثر کی آیات کہ جو گھر پہنچنے کے بعد پھر نازل ہوئی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی طرف اشارہ ہو. ما اوحا ما کذب الفؤاد ما را، نہیں جھوٹ کہا دل نے جو دیکھا انہوں نے. اب اس کے دو مفہوم بن سکتے ہیں، ایک تو ہمارا عامیانہ مفہوم سامنے آتا ہے وہ جس کو میں نے کہا تھا کہ آنچ میں بینم بیداری سی یارب یا بے خواب، اے اللہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں یہ بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب میں دیکھ رہا ہوں. تو ایک تو یہ کہ یہاں پر انسان کا دل نہیں مانتا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. ما کذب الفؤاد ما را، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اسے جھوٹ نہیں کہا بلکہ دل نے تصدیق کی. ایک دوسرا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بسا اوقات ہیلوسینیشنز ہوتی ہیں، شے کوئی نہیں ہوتی، خام خواہ یہ دل نے کوئی واہمہ کھڑا کر دیا ہوتا آدمی کو نظر آتا ہے. ما کذب الفؤاد ما را، یہ محمد کے دل کا بنایا ہوا کوئی وہم نہیں تھا جو انہوں نے دیکھا، بلکہ یہ واقعہ تھا، یہ حقیقت تھی. میں پھر عرض کر دوں جو میں نے پہلے بیان کیا کہ سارا زور یہاں رویت پر ہے، اور رویت کی اہمیت کیا ہے کہ یہ دو لنکس ہیں، ایک راوی اول ہے اس قرآن کا روح حضرت جبرائیل ہے، اور راوی دوم ہے محمد رسول اللہ. ایک ملک، ایک رسول ملک ہے، ایک رسول بشر ہے، ان کی باہمی رویت جو ہے یہ ہے وہ اہم ترین مسئلہ کہ جن کو ان دو مقامات کے اوپر بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا. وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، ہم پڑھ چکے سورہ تکویر میں، انہوں نے دیکھا انہیں کھلے اور روشن افق پر. تو یہاں فرمایا ما کذب الفؤاد ما را، یہ دل نے کوئی جھوٹ موٹ کی بات نہیں گھڑ لی تھی جو محمد نے دیکھی صلی اللہ علیہ وسلم. یا جو کچھ محمد نے دیکھا یہ دل کا کوئی اپنا جھوٹ گھڑا ہوا نہیں تھا. ما کذب فؤاد ما را افتمارونہ علی ما یرا، اب دیکھیے زور، تو لوگوں کیا تم جھگڑ رہے ہو ان سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ بات جو ہے، پھر کوئی بات میں توجہ دلا رہا ہوں، سارا زور جو ہے وہ دیکھنے پر ہے کہ ثبوت رویت دیکھنا ثابت ہے. افتمارونہ علی ما یرا، یہ ایسے ہی کچھ نہیں کہہ رہے، ان کا دیکھا ہوا معاملہ ہے، انہوں نے بچشم سر جو ہے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے. تو کیا تم جھگڑتے ہو ان سے اس چیز پر جو وہ دیکھ رہے ہیں. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو دیکھا انہیں ایک مرتبہ اور بھی اترتے ہوئے، حضرت جبرائیل کا ملکی شکل میں دوسری مرتبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ثابت ہے، وہ معراج کا جو آسمانی سفر جو ہے، معراج جس کو ہم کہہ دیتے ہیں اس کے دو حصے ہیں، ایک تو دنیا کے اندر جو بھی سفر آپ نے مسجد حرام سے اور مسجد اقصی تک کیا ہے، جس کا ذکر ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں، سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حوله لنریہ من آیاتنا. دوسرا حصہ وہ ہے کہ پھر وہاں سے، وہاں پر انبیاء کرام سے ملاقات اور باجماعت نماز کا ادا کیا جانا، حضور کی امامت میں سب کا نماز ادا کرنا، پھر وہاں سے آپ کو ایک براق پیش کیا گیا تھا، اس پر آپ کی سواری جو ہے آسمان کی طرف، یہ ہے دوسرا حصہ. اصل میں معراج اس کو کہنا چاہیے، معراج کہتے ہی ہے اوپر چڑھنے والی بات کو. اس میں وہ مرحلہ بھی آیا ہے کہ چھٹے آسمان پر، ہر آسمان پر تفصیلی بڑی روایات اس کی موجود ہیں، 31 صحابہ سے روایات ہیں. تو معراج کا انکار تو تقریباً اس پر اجماع ہے کہ کفر ہے. البتہ یہ کہ معراج حالت بیداری میں ہوا ہے یا حالت نوم میں ہوا ہے، یہ خواب تھا یا واقعہ تھا، بجسد ہی شریف تھا یا صرف یہ کہ ایک روحانی سیر تھی، اس میں اختلافات کی گنجائش ہے. اگر یہ اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ یہ عین عالم بیداری میں اور بجسد ہی شریف جسمانی معراج ہے جو حضور کو ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تاہم یہ کہ اگر کوئی شخص اس میں اختلاف کرے گا اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی اگر وہ نفس معراج کا انکار نہ کرے، لیکن نفس معراج کا انکار کرتا تب تو تکفیر بھی کی جائے گی، اس لیے کہ وہ اتنی متفق علیہ ہے، 31 صحابہ سے مرمی ہے روایات، اس کے اندر کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں. اس موقع پہ آتا ہے کہ ایک آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، تو چھٹے آسمان پر وہ سدرۃ المنتہا ہے. سدرہ اصل میں کہتے ہیں کسی بیری کے درخت کو. اب وہ کیا شے ہے جس کی تعبیر کے لیے انسانی زبان میں بیری کا درخت ہے اور کوئی لفظ نہیں ہے، یہ آج ہم نہیں سمجھ سکتے، واللہ اعلم. یہ تو اگر اللہ نے ہمارے نصیب کیے اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا قرب عطا فرمایا تو سب چیزیں وہاں چل کر دیکھیں گے. اس وقت ہمارے لیے یہ آیات متشابہات میں سے. منتہا کا لفظ اس لیے لایا گیا کہ یہ اس عالم مادی کی انتہا ہے، اس سے اوپر جو ہے وہ اب کسی بھی مخلوق کا کوئی گزر نہیں. وہ خاص یوں کہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حریم ذات ہے، وہ اس کی اپنا ایک عالم ہے، وہاں پہ کسی کی بھی کوئی رسائی نہیں ہے، نہ جبرائیل علیہ السلام کی رسائی ہے، نہ کسی اور کی رسائی ہے، بس یہیں تک خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے یہاں شاعری تو ہوتی ہے اور جب میلاد کی محفلوں ہوں گی تو اس میں جو بھی اس میں مبالغہ آرائی کی جاتی ہے وہ دوسری ہے. خود حضور کا بھی یہیں تک آپ پہنچے، اس سے آگے کا معاملہ نہیں. سدرۃ المنتہا، اور یہیں پر آپ کو جو بھی رویت ہوئی، جو بھی مشاہدات کرائے گئے، جو بھی اللہ نے دکھایا، وہ سب اسی جگہ پر ہوا ہے. اور اسی جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی پھر اپنی اصل ملکی صورت میں ظاہر ہوئے. اس وقت تک حضرت جبرائیل ساتھ رہے کس شکل میں تھے، واللہ عالم. اور چونکہ یہاں پہ میں دیکھیے دلیل دے رہا ہوں، خود حضور کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ بجسد ہی شریف تھے، تو یقیناً حضرت جبرائیل بھی کسی جسد کی شکل میں تھے، اور وہ کوئی نہ کوئی انسانی صورت ہی ہوگی کہ جس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی انہوں نے اختیار فرمائی ہے. البتہ سدرۃ المنتہا پر پھر حضور نے دیکھا ہے انہیں، حضرت جبرائیل کو اپنی اصل ملک کی شکل میں. اچھا، اس سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ وہاں دیکھا، حالانکہ تمام احادیث تو بتا رہی ہے کہ سارا سفر ساتھ کیا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ باقی پورے سفر میں وہ اپنی اصل شکل میں نہیں تھے، ورنہ قرآن یہ لفظ نہ کہتا. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، قرآن تو یہ کہتا ہے انہوں نے تو سارا سفر طے کیا ان کے ساتھ، ان کے ساتھ تو ان کی اتنی جو ہے طویل صحبت رہی. وہ صحبت جو ہے اصل ملک کی شکل میں نہیں ہے، بلکہ سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل پھر اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى، اس آخری انتہائی بیری کے پاس. یہ کوئی شے کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز اور محبت ہے، جس پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا رہتا ہے، جس کی کوئی شکل کی مشابہت ہوگی بیری کے درخت کے ساتھ، اس پر وہاں تک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں. وہاں پھر مکالمہ ہوا ہے اللہ کے ساتھ، یہ جو التحیات ہم پڑھتے ہیں یہ وہیں کا مکالمہ ہے کہ حضور نے التحیات للہ والصلوات و طیبات فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا السلام علیکم یا ایھا النبی رحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر جواب میں حضور نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ مکالمہ ہے. پھر اسی جگہ پر بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آخری دو آیات جو ہے یہ امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا فرمائی ہے. یہ زمانہ نزول، جگہ نزول کی جو ہے ان آیات کی، وہ آسمان ہے. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات، ان کے بارے میں فرمایا بھی گیا ہے کہ یہ خاص عرش الہی کے تلے کے خزانے میں سے دو چیزیں ہیں، دو موتی ہیں اس کی. پھر یہ کہ مکالمہ، وہ بھی نماز کی فرضیت ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں وہاں ہوئی. عند سدرۃ المنتہا عندہا جنۃ المأوی، اسی کے قریب، وہیں اس کے پاس جنت مأوی ہے. وہ مأوی یا تو وہ جنت ہے کہ جو لوگوں کو ملنی ہے آخرت میں، ایک رائے یہ کہ یہ وہ جنت ہے جس میں کہ اہل ایمان کی ارواح رکھی جاتی ہیں آخرت تک کے لیے، باقی وہ اصل جو جنت ہے جس میں کہ لوگوں کو داخل ہونا ہے، اس کے بارے میں پھر مختلف لوگوں کے خیالات ہیں. لیکن یہ ساری باتیں بھی، یہ بھی متشابہات کی ہیں، ان میں سے کسی ایک رائے کو یعنی حتمی طور پر اختیار کرنا ضروری نہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اب یہ جو دو آیات آ رہی ہیں یہ بہت ہی لطیف ہیں. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا. اب یہ انداز ذرا غور کیجئے، یہ در حقیقت جو بات بتانی ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی ڈھانپے ہوئے تھا اس کی زبان میں تعبیر ممکن نہیں، الفاظ میں تعبیر ممکن نہیں، تمہارے لیے اس کا کوئی فہم ممکن نہیں، جو ڈھانپے ہوئے تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خصوصی کہ جو وہاں مرکوز تھیں اس جگہ پر، اس کو جو اب ویسے کہا گیا ہے کہ کوئی بڑے یعنی موتیوں جیسے اور چمکدار کوئی جگنوؤں کی طرح کے کوئی پروانے تھے کہ جو اس طرف کو ڈھانپے ہوئے تھے، یہ ساری چیزیں بھی اصل میں کسی شے کی مشابہت جو ہماری زبان کے الفاظ میں کچھ اس کا ایک قریبی سا تاثر اور تصور بن سکے، ورنہ یہ کہ اس کو کوئی نہیں جان سکتا۔ اذ یغشی السدرہ ما یغشی، جبکہ ڈھانپے ہوئے تھا اس بیری کے درخت کو جو ڈھانپے ہوئے تھا۔ اگلا جو ٹکڑا ہے بلکہ آیت ہے، ما زاغ البصر وما طغى، یہ بتمام و کمال میری سمجھ میں آئی ہے علامہ اقبال کے ایک شعر کے حوالے سے۔ لفظی ترجمہ تو صاف ہے، نہ کج ہوئی نگاہ اور نہ حد سے بڑھی، دو چیزوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ روشنی ہے اور میں اسے دیکھ رہا ہوں، اگر میری آنکھوں میں اتنی طاقت نہ ہو کہ اس کو برداشت کر سکوں تو میں فوراً نگاہ ہٹا لوں گا۔ یہ ہے چندیا جانا نگاہ کا، نگاہ کا پھر جانا، کہ تاب نہ ہو، برداشت نہ ہو اس روشنی کو، کا تحمل نہ کر سکے تو نگاہ ایک دم ادھر سے ادھر ہو جائے گی، انسان اپنی بینائی کو بچائے گا کہ کہیں وہ اونچک ہی کے نہ لے جائے یہ روشنی۔ تو ایک تو تحمل کا انداز دیا گیا یہاں پہ کہ حضور میں اتنا تحمل تھا کہ حضور نے دیکھا جو دیکھا اور اطمینان سے دیکھا جو دیکھا، آپ کی نگاہ چندھیائی نہیں، آپ کی نگاہ جو ہے وہ ہٹی نہیں، بلکہ یہ کہ جو بھی اللہ نے دکھایا اس کو آپ نے پورے اطمینان اور سکون کے ساتھ، پورے ٹھہراؤ کے ساتھ آپ نے دیکھا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اب یہ دوسری شان ہے، حد سے بڑھی بھی نہیں، بے ادبی بھی نہیں، شان عبدیت بھی قائم رہی۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، وہ عبدیت جو ہے اس سے تجاوز بھی نہیں ہے، جو دکھانا چاہا اللہ نے وہی دیکھا ہے۔ اور ادھر ادھر جس کو آپ کہتے ہیں سٹیلنگ بھی آئی، ذرا ادھر ادھر دیکھ لینا کہیں کچھ اور دیکھنے کی کوشش، یہ بھی نہیں، جو اللہ نے دکھایا وہ دیکھا، اس کو جم کر دیکھا، اطمینان سے دیکھا، پورے تحمل کے ساتھ دیکھا، پورے وقار اور سکون کے ساتھ دیکھا، لیکن یہ کہ اس سے زائد کی طرف کوئی بھی نگاہ جو ہے وہ اٹھنے کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ ما طغى، وہ ایک بندے کی جو شان ہونی چاہیے اپنے رب کے حضور میں وہی شان تھی، وہی عبدیت کی جو کیفیت جو ہونی چاہیے وہی تھی۔ تو دونوں کیفیات سے خالی، کہ نہ نفی کی گئی کہ نہ تو ظرف کی کوئی کمی تھی معاذ اللہ کہ تحمل ہی نہ کر سکتے جو اللہ نے دکھانا چاہا اس کا، اور نہ یہ کہ کوئی بے ادبی تھی کہ حد ادب سے تجاوز ہوتا۔ ما زاغ البصر وما طغى، اقبال کے شعر سے اصل میں یہ ساری کیفیت جو ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ سامنے آتی ہے۔ ان کی ایک نظم ہے ذوق و شوق، جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یعنی اردو کا کلام ہے ان کا، اس میں شعریت کے اعتبار سے بھی، جذبات کے اعتبار سے بھی کلائمیکس ہے وہ ذوق و شوق۔ قلب و نظر کی زندگی، دشت میں صبح کا سما، اور یہ چشمہ آفتاب سے نور کی ندیاں رواں، اس کے بارے میں ایک بڑا اشکال بھی ہے لوگوں کو کہ وہ کلام حمدیہ ہے یا نعتیہ ہے، اکثر لوگ اسے نعتیہ کہتے ہیں، لیکن بعض جگہ پر وہاں پر ایسے الفاظ بھی ہیں کہ جن میں پھر تھوڑا سا اشکال پیدا ہوتا ہے کہ کیا حضور کے لیے یہ بات کہی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال وہ تو ایک بحث علیحدہ ہو جائے گی، وہ مقام ذرا مختلف مقام ہے جس پر کہ وہ نظم ہے۔ اس میں جو ایک شعر ہے، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں چیزیں اقبال نے یہاں سے لی، دونوں وہ کیفیات، اس کے برعکس کہ حضور میں تو وہ تحمل تھا، وہ تاب نظارہ موجود تھی، جس کے برعکس کہتے ہیں میرے اندر حوصلہ نظر نہ تھا، عین وصال میں مجھے حوصلہ نظر نہ تھا، میری کم ہمتی تو یہ ہے، اگرچہ اندر سے جو ہے جذبہ بغاوت کا بھی موجود ہے، گرچہ بہانہ جو رہی میری نگاہ بے ادب، بے ادبی موجود اور ظرف نہیں اور تاب نظارہ نہیں۔ یہاں اس کے بالکل برعکس ہے کہ ما زاغ البصر، نگاہ کچ نہیں ہوئی، دیکھا اور جم کر دیکھا اور ڈٹ کر دیکھا جو اللہ نے دکھایا۔ وما طغى، لیکن حد ادب سے تجاوز بھی نہیں ہوا، اس حد سے بڑھے بھی نہیں۔ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، دیکھی انہوں نے اللہ کی عظیم آیات، کبریٰ اکبر کا مؤنث ہے، سب سے بڑی آیات۔ لیکن یہاں جو ہے نا مسئلہ، یہ ہمارے ہاں مختلف فیصل سے چلا آ رہا ہے، وہ مختلف چیز یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر اصرار ہے، سواد والا اصرار ہے کہ یہ رویت جو وہاں ہوئی حضور نے خود اللہ کو دیکھا، رویت باری. جبکہ اکثر صحابہ جن میں حضرت عائشہ بہت ہی جازم ہیں اس پر اور بھی دوسرے صحابہ، وہ اس کے قائل نہیں ہے کہ حضور کو وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عظیم تجلیات کا مشاہدہ کیا ہے. آیات رب الکبریٰ قرآن مجید کے الفاظ بھی کہیں بھی یہ ثابت نہیں کرتے کہ دیدار باری تعالیٰ ہوا ہے. اور ویسے بھی اصل میں اس سے بھی دلیل نکالتا ہوں، یا تو یہ مانیے کچھ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایات میں بھی کچھ اضطراب ہے، کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ دل سے دیکھا، کبھی کہتے ہیں آنکھوں سے دیکھا، اس طرح کا ان کی روایات میں مختلف آراء جو منقول ہوئی ہیں ان سے اس میں اضطراب ہے. واللہ عالم کہ ان کی طرف نسبت جو ہے کسی چیز کی صحیح نہ ہو، لیکن یہ کہ بہرحال اس کی اضطراب موجود ہے روایات میں. لیکن میں دلیل یہ لاتا ہوں کہ اگر دل سے دیکھا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری اس پورے سفر کو بھی آپ روحانی سفر قرار دیجیے. دل سے تو حضور کا مشاہدہ جو ہے باری تعالیٰ کا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہو سکتا تھا. حضور وہاں تو جسد عنصری تشریف لے گئے، اس جسد کے ساتھ، جسمانی جسد کے ساتھ، اور وہاں جو کچھ دیکھا ان آنکھوں سے دیکھا. ورنہ اس پوری بحث کا جو ہے، جو کرکس آف دی میٹر ہے، پوری بحث کا جو مرکزی خیال ہے، وہی گویا کہ عمود اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا. اس لیے میں نے شروع میں معین کیا تھا کہ ان آیات میں اصل مضمون کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، رویت. اور یہ رویت جو ہے، جہاں تک حضور کا تعلق ہے، حضرت جبرائیل کا ان کو اصل ملکی حالت میں حضور نے دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا ان آنکھوں سے دیکھا جانا ممکن نہیں ہے. نص قطعی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب ملا تھا کہ لن ترانی. اب ہمارے ہاں پھر یہی معاملہ ہو جاتا ہے، وہ عقیدت کا جوش اور محبت میں غلو اور حضور کے مقام کو آگے پہنچانے کی بات کہ موسیٰ ز ہوش رفت بیک جلوہ صفات، حالانکہ وہاں بھی جلوہ صفات نہیں تھا، جلوہ ذات تھا. جلوہ صفات تو ہر وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ پوری کائنات جو ہے اللہ کی صفات ہی کا تو جلوہ گاہ ہے، تو وہاں ذات کا تھا. لیکن یہ کہ وہاں پہ تقابل کرنے کے لیے اور ایک کو بہت نیچے کر کے دوسرے کو بہت زیادہ اونچا اٹھانے کا جو ایک مبالغے کا انداز ہوتا ہے کہ موسیٰ ذہوش رفت بیک جلوہ صفات، تو عین ذات نی نگری تدبر تبسمی، کہ اے نبی آپ تو حضور اللہ کی ذات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں تبسم کے ساتھ. لیکن یہ کہ یہ چیز کہیں ثابت نہیں ہے. نص ہے وہ کہ بندہ انسان ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، دل کی آنکھ سے اللہ تعالیٰ جو چاہے جس کو دکھائے اس کا معاملہ جو ہے یہاں زیر بحث نہیں آئے گا. یہاں بحث ساری جو ہے وہ آنکھ اس چشمے سر سے دیکھنے کی بحث ہے. اور یہی بات صحیح ہے جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں الفاظ تھے کہ وہاں بھی اللہ لے گیا، کس لیے لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. وہاں بھی آیات خداوندی کا مشاہدہ جو ہے وہ مطلوب تھا. البتہ یہ جو آیات ہیں ان کے ساتھ اب صفت ایڈ ہو گئی ہے کہ لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ، عظیم ترین آیات کا پروردگار کی وہاں مشاہدہ ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب آخری بات ہے، چند منٹ لگیں گے، لیکن یہ کہ اس کے بغیر یہ درس نامکمل رہ جائے گا اور میں آئندہ اس کو دہرانا نہیں چاہتا. ایک مسئلہ بڑا ٹیڑھا ہے اس میں جو اشکال ہے، تفسیری اشکال تو یہ ہے کہ یہ پورے مضمون کا کیا ربط ہے قسم کے ساتھ؟ یہ ستارے کی قسم و نجم اذا ہوا، اور خاص طور پر صرف ستارے نہیں بلکہ ستارے جبکہ وہ گریں یا جبکہ وہ ڈوبیں. اب یہ ایسے ہی تو نہیں، بے مقصد نہیں، کوئی نہ کوئی ربط و تعلق ہے. پھر وہاں جو قسم کھائی جب ہم نے اس کا تقابل کیا کہ فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس، تو کیا ربط ہے اس میں؟ اس میں بعض حضرات نے جو ذرا زیادہ ریشنلسٹ انداز رکھنے والے ہیں، انہوں نے تو کوشش یہ کی ہے کہ اس کا ایک ربط و تعلق منطقی قائم کریں، اور وہ یہ ہے کہ چونکہ نفی کی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہانت کی، اور کہانت کا معاملہ دو چیزوں پر چلتا ہے دنیا میں ہمیشہ. ایک تو یہ کہ ستاروں کا علم نجوم، وہ نجوم شناسی اور ستاروں کی تاثیر، اور کچھ ستارے جو ہیں وہ سعد ہیں، کچھ نحس ہیں، کچھ منحوس ہیں، کچھ کے اندر جو ہے وہ سعادت ہے اور بھلائی ہے اور فلاں ہے اور یہ ہے. ایک تو یہ دھندا، اور ایک جنات کے ساتھ معاملہ کہ شیاطین جن کے ساتھ رابطہ، ان سے کچھ سیکھنا سکھانا اور ان کے حوالے سے کو خبریں اور پیشن گوئیاں کر دینا، تو در حقیقت یہ ان کی نفی کی جا رہی ہے کہ یہ ستاروں کا نظام جو ہے یہ بڑا محکم نظام ہے. اور پھر یہ کہ اس میں سے معبودیت کی نفی، کہ ستاروں کو پوجا بھی جاتا تھا، اذا ہوا سے ادھر اشارہ کیا گیا کہ ستارہ یہ تو خود جب ڈوب جاتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ہے کہ انی لا احب العافلین، ڈوبنے والوں سے تو مجھے کوئی محبت نہیں، میں اسے محبت نہیں کر سکتا، انہیں اپنا معبود کیسے مان لوں. تو یہ رب کچھ قائم کیا گیا ہے والنجم اذا ہوا میں، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ایک تعلق منطقی طور پر جوڑ کر کہ اس وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی ہے. لیکن یہ کہ ایک دوسری رائے جو خاص طور پہ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہے، میرے دل کو وہ زیادہ لگی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ستارے بھی دنیا میں ہدایت کا اور راستہ دکھانے کا ذریعہ بنتے ہیں. قافلے چلتے تھے اور رات کے اندھیرے میں ان ستاروں سے وہ مدد لیتے تھے اور قافلے جو ہیں اپنی منزل تک پہنچتے تھے. لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہدایت، وہ روشنی بہت مدھم ہوتی ہے، اس میں بھٹکنے کا بھی اندیشہ رہتا ہے، اس میں بات پوری طریقے سے واضح طور پر سامنے نہیں آتی. اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ ستارے ڈوبتے ہیں، اور پھر دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تلکتا بھی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی. تو در حقیقت ستاروں کی یہ کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ اب وہ رات ختم ہو رہی ہے جس میں کچھ ہدایت تھی تو صحیح، فطرت انسانی کے اندر بھی ہدایت تھی، انبیاء بھی آ رہے تھے، ان کی لائی ہوئی ہدایت بہت جلد گم بھی ہو جاتی تھی، اس کی حفاظت کا بھی کوئی اہتمام نہیں تھا. اب وہ دور جو ہے ستاروں کا وہ ختم ہو رہا ہے. والنجم اذا ہوا فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس، وہ اب دور ختم ہوا، اب شمس ہدایت طلوع ہو رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب ہر شے ویسی ہی نظر آئے گی جیسے کہ فی الواقع ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.